ولا يقال إن من شرع صلاة العصر في أول الوقت ثم مدها بالتعديل والتطويل إلى أن غربت الشمس فإن هذه الصلاة قد تمت ناقصة وكان شروعها في الوقت الكامل، لأننا نقول إنما يلزم هذا ضرورة ابتنائه على العزيمة. یہاں سے شارح ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں بھائی. اعتراض یہ ہوتا ہے بھائی کہ آپ نے کیا کہا کہ وجوب کامل ہو تو پھر ادا بھی کس قسم کی چاہیے؟ کامل ہی چاہیے. لیکن یہ دیکھیے، ایک شخص جو ہے عصر کی نماز اول وقت میں شروع کرتا ہے اور پھر اس میں اس کو تعدیل ارکان کے ساتھ لمبا کر دیتا ہے اور قرات وغیرہ کے ساتھ اسے لمبا کر دیتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے. اب دیکھیے، ادا تو ہوئی تھی واجب کیونکہ اول جز میں شروع کی تھی. وجوب تو کس قسم کا آیا تھا؟ کامل تھا، کیونکہ کس وقت میں شروع کی ہے؟ کامل وقت میں. لیکن ادا ناقص ہو گئی بھائی، کیونکہ سورج غروب ہوتے وقت وہ کیا کر رہا ہے؟ نماز کو مکمل کر رہا ہے. تو ادا وجوب آیا تھا کامل اور ادا کس قسم کی ہوئی؟ ناقص. حالانکہ ضابطے کے مطابق یہ نماز ہونی نہیں چاہیے. آپ کہتے ہیں ادا ناقص ہو گئی، لیکن ضابطے کے مطابق یہ نماز ہونی نہیں چاہیے کیونکہ وجوب کامل آیا، تو ادا بھی کس قسم کی چاہیے؟ کامل چاہیے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ اعتراض نہ کیا جائے. یہ اس وجہ سے ضرورت کی بنا پر پیش آیا، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ اس نماز کی بنیاد عزیمت پر ہے. بھائی یاد رکھیے، احکام مشروعات دو قسم پر ہیں، ایک عزیمت ہے اور ایک رخصت ہے. عزیمت وہ ہے جو اصل ہے ہمارا نا، جس میں عوارض کا کوئی دخل نہ ہو، اور رخصت وہ ہے جو عوارض کی وجہ سے ہو. بھائی عوارض کی وجہ سے، مثلا دیکھیے، عام احوال کے اندر نماز قیام رکوع سجدے کے ساتھ فرض ہے، لیکن بیماری کی حالت میں جب عارض پیش آ گیا تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے. تو یہ رخصت ہے مولانا. عزیمت تو کیا تھی؟ کہ کھڑے ہو کر رکوع قیام رکوع اور سجدہ کیا جائے، جو اصل ہے، لیکن عارض کی وجہ سے رخصت آ گئی کہ بیٹھ کر یا لیٹ کر اشارے کے ساتھ بھی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بھائی دیکھیے، حالت حضر میں بھائی اقامت کے زمانے کے اندر چار رکعت والی نماز چار رکعتیں ہی پڑھنا پڑیں گی، لیکن سفر کے اندر بھائی عارض آ گیا تو اس عارض کی وجہ سے اب چار رکعت والی نماز کتنی پڑے گا؟ دو رکعت پڑے گا. تو یہ رخصت آ گئی سفر کے اندر بھائی. تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو عزیمت جو اصل ہو اور جس میں عوارض کا دخل نہ ہو، اور رخصت وہ ہے جس میں عوارض کا دخل ہو. بھائی تو جواب دے رہے ہیں بھائی کہ یہ اس نماز کی بنیاد عزیمت کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے یہ لازم آئی ہے. یہ چیز کی کس قسم کی ہوئی ہے؟ ادا ناقص ہوئی ہے. ہم نے عزیمت کی وجہ یہ مانا نا کہ غلام پر ضروری ہے کہ ہر دم اپنے آقا کی، ہر لمحہ اپنے آقا کی خدمت میں لگا رہے. بھائی سارا وقت اسے کیا کرنا چاہیے؟ غلام کو اپنے آقا کی خدمت میں صرف کرنا چاہیے. تو یہاں بھی اصل تو یہ ہے کہ بندے کو سارا وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے، کیونکہ ہر آن اس پر اللہ کی انگنت رحمتیں برس رہی ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں اسے حاصل ہو رہی ہیں بھائی. تو سارا وقت کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی عبادت میں بسر ہونا چاہیے بھائی. تو لہذا عزیمت یہ ہے، اصل یہ ہے کہ سارا ہی وقت نماز میں صرف ہونا چاہیے. تو یہاں پر اب اس نے چونکہ عزیمت پر عمل کیا ہے اور سارا وقت کس کے اندر لگا دیا؟ عبادت کے اندر لگا دیا. تو عزیمت پر عمل کیا جائے اور اس کراہت سے بچا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. یہ دو چیزیں کبھی بھی جمع، یہ کراہت سے بچنا اور عزیمت پر عمل، یہ دو چیزیں کبھی بھی اکٹھی عظیمت یہاں پر اس مسئلے میں یا عظیمت پر عمل کرے گا تو اس کے ساتھ ضرور کیا آ جائے گی؟ کراہت آ جائے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. بھائی جواب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب دیکھیے کتاب پر. ولا یقال ان من شرع صلاۃ العصر فی اول الوقت، اور یہ نہ کہا جائے، یعنی یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جو شخص نماز شروع کر دیتا ہے اول وقت کے اندر، ثم مدہا بالتعدیل والتطویل، پھر وہ اس کو کھینچ دیتا ہے تعدیل کے ذریعے اور تطویل کے ذریعے، الی ان غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، فَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ قَدْ تَمَّتْ نَاقِصَةً، پس یہ نماز جو ہے ناقص ہو کر پوری ہو گئی. اور قیاس کو کیا تھا؟ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ فاسد ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وجوب کامل آیا ہے تو ادا بھی کس قسم کی چاہیے؟ کامل، اور یہ تو ناقص ہو رہی ہے مکمل. بھائی وَكَانَ شُرُوعُهَا فِي الْوَقْتِ الْكَامِلِ، اور حال یہ کہ اس کا شروع کس میں تھا؟ وقت کامل کے اندر تھا. لِأَنَّا نَقُولُ، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں، اِنَّمَا يَلْزَمُ هَذَا ضَرُورَةَ ابْتِنَائِهِ عَلَى الْعَظِيمَةِ، کہ یہ لازم آتا ہے بنابر ضرورت کے. بھئی بنابر وہ ضرورت کیا ہے؟ عظیمت پر اس نماز کی بنیاد ہونا. ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت ابتنائی، یہ اضافت بیانی ہے، ہمارا نا ضرورت کا بیان ہو رہا ہے. وہ ضرورت کیا ہے؟ عظیمت پر اس نماز کی بنیاد ہونا. بھائی اب ترجمہ دیکھیے، لِأَنَّا نَقُولُ اِنَّمَا يَلْزَمُ هَذَا ضَرُورَةَ ابْتِنَائِهِ عَلَى الْعَظِيمَةِ، اس لیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لازم آتا ہے عظیمت پر اس نماز کی بنیاد ہونے کی ضرورت کی وجہ سے. فَإِنَّ الْعَظِيمَةَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَن يُؤَدِّيَ فِي تَمَامِ الْوَقْتِ، اس لیے کہ عظیمت ہر نماز میں یہ ہے کہ اس کو نماز پڑھنے والا ادا کرے، فی تمام الوقت، پورے وقت کے اندر. فَالِاحْتِرَازُ عَنِ الْكَرَاهَةِ مَعَ الْإِقْبَالِ عَلَى الْعَظِيمَةِ مِمَّا لَا يَجْتَمِعُ قَطُّ، بس اس کراہت سے بچنا ساتھ اس عظیمت پر متوجہ ہونے کے، یہ ان چیزوں میں سے جو کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. یعنی عظیمت، اس عظیمت پر متوجہ ہونے کے ساتھ اس کراہت سے بچنا، یہ دو چیزیں کبھی بھی جمع، کہ عظیمت کی طرف بھی انسان متوجہ ہو جائے اور اس کراہت سے بھی بچ جائے. تو یہ بچنا اور عظیمت پر متوجہ ہونا، یہ دو چیزیں نہیں ہو. جب عظیمت کی طرف متوجہ ہوگا تو کراہت ضرور آئے گی، اس سے بچا نہیں جا سکتا. بھائی تو فل احتراز عن الکراہت مع الاقبال علی العظیمت، تو اس کراہت سے بچنا ساتھ اس عظیمت پر متوجہ ہونے کے. مما، یون چیزوں میں سے، لا یجتمع قط، جو کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. فجعل هذا القدر من الکراہت عفوا، تو اس کراہت کی اتنی مقدار کو معاف کر دیا گیا. ومن حکمه اشتراط نیت التعین، اور اس کے حکم میں سے جو ہے وہ تعین کی نیت کی شرط لگانا ہے. یہ قسم والا نا جس کے اندر وقت ظرف تھا، جس کے لیے وقت کیا تھا؟ ظرف تھا، اس قسم کے اندر تعین کی نیت کی شرط لگائی گئی ہے. بھائی تعین کرنا ضروری، آپ نماز پڑھنے لگے مثلا ظہر کی، تو مطلق نماز کی نیت کافی نہیں ہوگی کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، بلکہ کیا نیت کرنا ضروری ہے؟ کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں. بھائی وجہ یہ مانا نا کہ یہ وقت ظرف ہے، اور ظرف کب ہوتا ہے؟ وقت جب وقت ضائع ہو. تو یہ وقت لمبا ہے، اس میں وقتی نماز کے علاوہ نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی اور پچھلا واجب مثلا قضا نماز آپ کے ذمے تھی، وہ بھی آپ اس وقت کے اندر پڑھ سکتے ہیں. تو اس وقت کے اندر فرضی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی اور واجب بھی ادا کیا جا سکتا ہے. تو مزاحم آ گئے، مقابل آ گئے، اب تعین ضروری ہے. پتہ لگے آپ نفل پڑھنے لگیں، فرض نماز پڑھنے لگیں، یا وہ پچھلی کوئی قضا، تو لہذا یہاں پر اب فرض ظہر کی نماز ادا کریں گے تو اس کے لیے بھی تعین ضروری ہے کہ میں کون سی نماز ادا کرنے لگا ہوں، ظہر کی نماز ادا کرنے لگا ہوں. بھائی وَمِنْ حُکْمِهِ اشْتِرَاطُ نِیَّتِ تَعْیِینِ، اور اس قسم کے حکم کے میں سے جو ہے نیت کی شرط، نیت کے متعین کرنے کی شرط ہونا ہے. من حکم هذا القسم الذي هو ظرف، یہ قسم جو کہ ظرف ہے، ہوا نہیں ہونا چاہیے مولانا، ہوا کی جگہ وقتہ ہونا چاہیے، یہ قسم مامور بھی کہ یہ قسم الذي وقتہ ظرف، جس کا وقت کیا ہے ظرف ہے، بھائی مامور بھی موقت کا بیان ہو رہا ہے نا، وہ مامور بھی جو کیا ہو وقت کے ساتھ مقید ہو اس کی قسم ہے، تو وہ مامور بھی وہ خود وقت نہیں ہے بلکہ الذي وقتہ ظرف، کیا ہو اس کا وقت کیا ہے اس کے لیے ظرف ہے، تو یہ قسم کے جس کا وقت ظرف ہے اس کا حکم کیا ہے، اشتراط نیت تعینی، تعین کی نیت کا شرط ہونا ہے، بِأَن يَقُولَ بَئِن طور کہ یوں کہے نَوَيْتُ أَن أُصَلِّيَ ظُهْرَ الْيَوْمِ کہ میں نیت کرتا ہوں آج کے دن کی ظہر پڑھنے کی، وَلَا يَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ اور صحیح نہیں ہوگی مولانا مطلق نیت کے ساتھ، صرف مطلق نماز کی نیت کرتا ہے بھائی نماز تو یہ درست نہیں ہے، ظہر ادا نہیں ہوگی، سمجھ میں آیا بھائی، ظہر ادا نہیں ہوگی کیونکہ مطلق نماز تو نفل بھی ہے واجب بھی ہے مولانا، پرانی کوئی قضا ہے وہ بھی آپ کے ذمے ہو سکتی ہے، یا منت کے واجب کوئی نماز منت کے لیے اپنے اوپر واجب کیے نفل وغیرہ وہ بھی ہو سکتے ہیں بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، تو مزاحم موجود ہے اور نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، اب تاکہ پڑھنے لگے تو تعین کرنا ضروری ہے بھائی تاکہ یہ ممتاز ہو جائے پتہ لگ جائے یہی نماز پڑھ رہا ہے، تعین نہیں کرے گا تو پھر یہ والی نماز بھی ادا نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں کون سی نماز پڑھ رہا بھائی، ولا يصح بمطلق النیت اور مطلق نیت کے ساتھ صحیح نہیں ہے، لأنه لما كان الوقت ظرفا اس لیے کہ جب وہ وقت ظرف تھا، صالحا للوقت وغيره من النوافل والقضاء، جبکہ وہ وقت ایسا ظرف ہے جو صلاحیت رکھتا ہے وقتی نماز کی بھی اور اس کے علاوہ نوافل اور قضاء کی بھی، تو یجب ان يعین النیت تو واجب ہے کہ وہ نیت کی تعین کرے، ولا يسقط لذيق الوقت اور ساقط نہیں ہوتی یہ تعین نیت وقت کی تنگی کی وجہ سے بھی، بھائی ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں بھائی، اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا ظہر کا وقت مثلا کسی بھی نماز کا وقت، تو ظہر کا مثلا وقت جو ہے یہ ظرف ہے، نماز ادا کرو تو زائد وقت بچتا ہے، تو اس وقت کے اندر معلوم ہوا نوافل ادا کرنے کی بھی گنجائش ہے، قضاء ادا کرنے کی بھی گنجائش ہے، اس وجہ سے آپ نے کیا کہا کہ تعین نیت ضروری ہے، بھائی اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ وقت تنگ ہو گیا مثلا اس نے ظہر کی نماز ادا ہی نہیں کی، مؤخر کرتا رہا یہاں تک کہ صرف اتنا وقت رہ گیا جس میں صرف چار رکعت ادا کیے جا سکتے ہیں، اب تو وقت تنگ ہو گیا، اب تو باقی نمازوں کے ادا کرنے کی گنجائش نہ رہی، لہذا اب تو تعین نیت ضروری نہیں ہونی چاہیے، کہتے ہیں نہیں بھائی اب بھی کیا ہے تعین نیت ضروری، کہتے ہیں یہ جو وقت کی تنگی ہے یہ تو عارض کی وجہ سے آئی، اصل میں تو اس وقت کے اندر کیا تھی وہ ساعت تھی مولانا، وہ ساعت تھی، یہ تو عارض کی وجہ سے تنگی آئی، لہذا اس کی وجہ سے حکم نہیں بدلے گا، کون سا حکم تعین نیت والا، بات سمجھ میں آئی بھائی، نیز اس لیے بھی مولانا کہ اس وقت کے اندر ابھی بھی مزاحم موجود ہے، اس وقت کے اندر ظہر کی نماز پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھے گا وہ بھی ہو جائیں گے، کوئی قضا پڑھنا چاہے وہ قضا بھی، تو مزاحم تو ابھی بھی موجود ہے کہ وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں وہ بھی، تو لہذا اب بھی وقت تنگ ہونے کے باوجود نیت کے ساتھ اس کی تعین ضروری ہوگی کہ ظہر کی نماز پڑھنے لگا، تو کہتے ہیں ولا يسقط لذيق الوقت اور یہ تعین نیت ساقط نہیں ہوگا وقت کی تنگی کی وجہ سے، اذا ضاق الوقت عن التوسعة یعنی جب وقت تنگ ہو جائے وہ ساتھ سے، توسع لفظ ہے مولانا توسع، بسبب تقصیره الى آخر الوقت وہ آخر وقت تک اس کی کوتاہی کرنے کی وجہ سے، کہ وہ شخص کوتاہی کرتا ہے کہاں تک کب تک نہیں پڑتا کہ یہاں آخر وقت آ جاتا ہے، بس بسبب تقصیر ہی الى آخر الوقت بسبب اس شخص کی کوتاہی کرنے کے آخر وقت تک، او بسبب نومی ہی یا اس کی نیند کی وجہ سے، او نسیانی ہی یا اس کے بھول جانے کی وجہ سے، کوئی بھی مثلا عارض آ گیا، لا يسقط التعيين عن ذمته، یہ تعین اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتی، لأنه انما جاء الضيق بسبب العارض، اس لیے کہ یہ تنگی جو آئی ہے عارض کی وجہ سے آئی ہے، وفي الاصل كان سعة، اور اصل کے اندر کیا تھی وہ سعت تھی، اصل میں تو وہ سعت تھی، یہ تنگی عارض کی وجہ سے آئی ہے ہمارا نا، تو اب اس کی وجہ سے حکم نہیں بدلے گا. نہیں، اس میں نے دوسری وجہ بھی ذکر کر دی، کیونکہ ابھی بھی کیا ہے مزاحم موجود ہے بھائی، ابھی بھی اور کوئی نفل قضا کرنا چاہے تو اس تنگ وقت کے اندر بھی نفل کی نیت کرے گا نفل ہو جائیں گے، کسی قضا کی نیت کرے گا تو قضا ہو جائیں گے. معلوم ہوا مزاحم ابھی بھی موجود ہے، نفل بھی ہو سکتے ہیں، فرض بھی ہو سکتے ہیں، قضا بھی ہو سکتی ہے، تو اب بھی کیا ضروری ہے، تعین ضروری ہے کہ کیا کرنے لگا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. ولا يتعين بالتعيين الا بالاداء، اور یہ متعین نہیں ہوتے تعین کے ذریعے بھی مگر ادا کے ساتھ ہی، ادا کے ذریعے صرف متعین ہوں گے. بھائی بھائی دیکھیے، ظہر کا وقت تو لمبا ہے، مثلا ایک شخص ایک متعین وقت کو متعین کر لیتا ہے کہ مثلا میں ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھا کروں گا، اب دیکھو اس نے تعین کر دی، یا کہتا ہے میں ظہر کی نماز مثلا 3 بجے پڑھا کروں گا وقت میں، اس نے وقت متعین کر دیا، یا آخر وقت میں کوئی ایک وقت پورے وقت کے اندر کیا کیا اس نے متعین کر دیا، تو کہتے ہیں نہیں بھائی شریعت نے کوئی وقت اس کے اندر مطلق وقت رکھا ہے شرط، بھائی ظہر کے کسی بھی حصے میں نماز ادا کرو وہ کیا کہلائے گی ادا، تو شریعت نے جب مطلق وقت کی قید لگائی ہے تو اس کے تعین سے وہ وقت متعین نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ مثلا اس سے کہا تھا میں 3 بجے پڑھا کروں گا تو یہ وقت متعین نہیں ہوگا اس کے لیے، 3 بجے پڑھے گا تب بھی ادا، 3 کے بعد پڑھے تو ہم یہ نہیں کہیں گے قضا ہو گئی، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، کون سا وقت متعین کیا تھا، 3. نہیں مولانا، شریعت نے جب اس وقت کو مطلق رکھا ہے تو پھر اس صورت میں یہ اس کو مقید نہیں کر سکتا، تو یہ تو حکم شریعت کو بدلنا لازم آئے گا اور بندے کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، شریعت کے حکم کو بدل دے. شریعت نے مطلق وقت رکھا ہے تو مطلق ہی رہے گا، اس کی تعین سے متعین نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی اس نے یہ وقت متعین کیا تھا اس میں اس نے ادا نہیں کیا بعد میں کر رہا ہے لہذا یہ ادا نہیں ہوئی بلکہ کیا ہوئی قضا، نہیں یہ حکم ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ بندے کی تعین سے وہ وقت متعین نہیں. ہاں وقت متعین ہوگا ادا کے ذریعے، جب ادا کرے گا اب معلوم ہوا وقت کیا ہو گیا متعین ہو گیا، اس وقت میں یہ پڑھ رہا ہے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی. ولا يتعين بالتعيين، اور یہ متعین نہیں ہوتا تعین کے ذریعے بھی، الا بالاداء، مگر کس کے ذریعے، ادا کے ذریعے ہے. ان عین احد اول الوقت او اوسطه او اخره، یعنی اگر متعین کر دیے کسی شخص نے پہلے وقت کو یا متوسط درمیان والے کو یا آخر وقت کو، لا يتعين بتعيينه اللساني او القصدي، تو یہ وقت متعین نہیں ہوگا اس کی زبانی تعین کرنے سے یا قصدی تعین کرنے سے، یعنی زبان سے تعین کر دیتا ہے میں اس وقت پڑھوں گا، یا قلب کے ذریعے کیا کر دیتا ہے ارادے اور نیت میں کیا کر لیتا ہے تعین کر، اس سے متعین نہیں ہوگا. الا اذا ادا، مگر جس جب وہ ادا کرے، ہاں جب ادا کرے گا اب وہ وقت کیا ہوا اس کی ادا کے لیے متعین ہو گیا مولانا. ففی ای وقت ادا یکون ذلک الوقت متعینا متعینا، بس جس وقت ادا کرے گا تو وہ وقت متعین ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يُؤَدِّ فِيمَا عَيَّنَهُ بَلْ فِي جُزْءٍ آخَرَ لَا يُسَمَّى قَضَاءً، اگرچہ وہ ادا نہیں کرتا اس وقت کے اندر جس کو اس نے متعین کیا تھا، بل فی جزء آخر، بلکہ کسی دوسرے جزء میں ادا کرتا ہے، تو لا یسمى قضاء، تو اس کو قضا نہیں کہیں گے، وقت وہی ہونا بشرطے کہ وقت اسی نماز کا ہو. بات سمجھ میں آگئی سب کو. کل حانس فی الیمین، جیسے کہ قسم میں حانس ہونے والا ہے، قسم میں حانس ہونے والا ہے بھائی، کوئی شخص کسی کام کی قسم اٹھائے مستقبل کے بارے میں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر وہ اس قسم کو کیا کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے اور وہ کام کر گزرتا ہے، تو اس صورت میں اب کفارہ اس پر ضروری ہو جاتا ہے، اور کفارہ شریعت نے کیا مقرر کیا، کہ ایک گردن کو آزاد کرے یعنی ایک غلام یا باندی کو آزاد کرے، یا یوں کر لے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے بھائی دو وقت کا کھانا تاکہ ایک دن کی ضرورت ان کی پوری ہو جائے، یا ان کو کپڑے پہنا دے بھائی، اور اگر ان میں سے کسی کی استطاعت نہ ہو تو پھر تین روزے رکھ لے، پھر کیا کرے تین روزے، ہاں ان میں سے کسی کی استطاعت ہے تو انہی میں سے کرنا پڑے گا، تین روزے نہیں رکھ سکتا، ہاں ان میں سے کسی کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کیا کر لے تین روزے. تو لہذا یہ جو تین چیزیں ہیں، گردن کا آزاد، غلام یا باندی کا آزاد کرنا، دس مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا دس مسکینوں کو کپڑے پہنانا، ان تینوں کے اندر اسے کیا ہے، اس حانث کو اختیار ہے جو کرنا چاہے، چاہے غلام یا باندی آزاد کرے، چاہے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، چاہے دس مسکینوں کو کپڑے پہنائے، ان تینوں میں اسے اختیار ہے. تو جیسے تو شریعت نے ان کو مطلق رکھا ہے، ان میں سے جو کرنا چاہو کر سکتے ہو. اب یہ زبان سے کہہ دیتا ہے کہ میں تو دس مسکینوں کو کھانا ہی کھلاؤں گا، تو اس کی تعین سے یہ متعین نہیں ہو جائے گا، ہم یہ تعین سے متعین نہیں ہوگا بھائی، بلکہ اب تعین کرنے کے بعد بھی اگر وہ کسی اور طریقے سے کیا کر دیتا ہے، کفارے کو ادا کرے گا تو وہ ادا ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جیسے نماز کے اندر کوئی وقت متعین کرنے سے متعین نہیں ہوا تھا، یہاں بھی یہ چیزیں مطلق ہیں، تو ان کو میں سے کسی ایک کو وہ مقید، کسی کفارے کو کسی کے ساتھ مقید، ہاں ادا کے ساتھ جب کرے گا تب مولانا وہ مقید ہو گئے. کس کے ساتھ اس نے ادا کر دیے؟ کسی ایک کے ذریعے ادا کر دیا. فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِي كَفَّارَتِهَا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، اس لیے کہ اس کو اختیار ہے اس کے کفارے میں تین چیزوں کے اندر. اطعام پڑھ لیں، اطعام پڑھ لیں، اطعامی پڑھ لیں بھائی، تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں. مرفوع پڑھیں اطعام عشرتی مساکین او کسوتہم او تحریر رقبت، اس صورت میں ان کے لیے مبتدا محذوف نکال لیں گے. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ہی اطعام عشرتی مساکین او کسوتہم او تحریر رقبت، تو ہی مبتدا اور یہ کیا ہے اس کے لیے خبر، اور خبر مرفوع ہوتی ہے. یا اس کو منصوب پڑھیں اعنی کے لیے مفعول بنا لیں، تین چیزوں میں کے کفارے میں اس کو اختیار ہے، یعنی کہ اطعام عشرتی مساکین او کسوتہم او تحریر رقبت. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ اس صورت میں آنی کے لیے مفعول بن جائیں گے، منصوب ہوں گے. تیسری ترکیب یہ مانا کہ اطعامی پڑھ لیں مجرور بھائی، اس صورت میں اس کو ثلاثتی اشیاء سے بدل بنا لیں گے، اس کو اختیار ہے کفارے میں تین چیزوں کے اندر، یعنی کہ وہ کیا ہے، دس مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا تحریر رقبہ ہے. تو اطعامی عشرہ یہ بدل بن جائے گا مولانا، اور بدل مبدل منہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. تو ثلاثتی اشیاء مجرور تھا، یہ بھی مجرور ہوگا. بس تو مرفوع ہونے کی صورت میں ہم نے کیا ذکر کیا کہ سب کے لیے کیا کرو، ایک ہی مبتدا محذوف نکال لو، یا چاہے ہر ایک کے لیے الگ الگ مبتدا محذوف نکالیں، احدہا ثانیہا ثالثہا، تینوں کے لیے. فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِي كَفَّارَتِهَا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو اس لیے کہ اس کو اختیار ہے اپنے قسم کے کفارے میں تین چیزوں کے اندر، اور وہ تین یعنی کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک گردن کا آزاد کرنا. فَإِنْ عَيَّنَ وَاحِدًا مِّنْهَا بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ لَا يَتَعَيَّنُ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى، بس اگر اس نے متعین کیے ان میں سے کسی ایک کو زبان کے ذریعے یا دل کے ذریعے، تو وہ متعین نہیں ہوگی عند اللہ. مَا لَمْ يُؤَدِّهِ، جب تک وہ اس کو ادا نہ کرے. فَإِذَا أَدَّى صَارَ مُتَعَيَّنًا، جب وہ اس کو ادا کرے گا تب کیا ہو جائے گا، متعین ہوگا. وَإِنْ أَدَّى غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ أَوَّلًا يَكُونُ مُؤَدِّيًا، اور اگر اس نے ادا کیا علاوہ اس کے جس کو اس نے پہلے متعین کیا تھا، تو پھر بھی یہ ادا کرنے والا یا قضا کرنے والا اس نے تو کہا تھا مثلا میں گردن ہی آزاد کروں گا بھائی، لیکن بعد میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، تو اب بھی ہم کہیں گے کہ یہ ادا ہی کر رہا ہے، قضا وغیرہ نہیں، ادا ہو جائے گا وہاں. او یکون معیارا لہ وسببا لوجوبہ کشک شہر رمضان. او یکون معیارا لہ، یہ وہ جو پہلی قسم شروع کی تھی ہم نے والا نا، وَمُقَيَّدٌ وَالْأَمْرُ نَوْعَانِ مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ، آگے آیا تھا وَمُقَيَّدٌ بِهِ اَيْ أَمْرٌ مُقَيَّدٌ بِالْوَقْتِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ. وہ کتنی قسم پر ہے؟ چار قسم پر ہے. بھئی پہلی قسم کیا ذکر کی تھی؟ کہ وقت اس مامور بھی کے لیے ظرف ہو اور اس کی ادا کے لیے شرط ہو اور وجوب کے لیے سبب ہو. اب دوسری قسم ذکر کر رہے ہیں او یکون معیارن لہ، یا وہ وقت کیا ہو مامور بہی کے لیے معیار ہو. اور میں نے بتلایا تھا معیار کسے کہتے ہیں؟ کہ مامور بہی کے ادا کرنے کے بعد وقت کا کوئی حصہ باقی نہیں بچتا بھائی، تو وقت اس کے لیے معیار ہے، پیمانہ ہے، کیونکہ یہ وقت لمبا ہے تو مامور بہی بھی لمبا. جیسے روزہ بھائی گرمیوں میں دن لمبے ہیں تو روزہ بھی لمبا، سردیوں میں دن چھوٹے ہوئے تو روزہ بھی چھوٹا، تو وقت اس کے لیے پیمانہ ہے. او یکون معیارا لہ، یا وہ وقت اس مامور بہی کے لیے معیار ہوگا، وسببا لوجوبہ، اور اس کے وجوب کے لیے سبب ہوگا، کا شہر رمضان ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے. کہتے ہیں عطفن علی قولہ اما ان یکون ظرفن، یہ عطف ہے ماتن کے اشارے مصنف کے اس قول پر اما ان یکون ظرفن، بھائی پیچھے جو گزرا تھا میں نے ابھی بتلا دیا. وہ نوع الثانی من الانواع الاربعۃ للموقت، اور یہ دوسری قسم ہے موقت کی چار قسموں میں سے. ولا فرق بینه وبین القسم الاول الا بکون الاول ظرفا وهذا معیارا، اور کوئی فرق نہیں ہے اس قسم میں اور پہلی قسم میں، سوائے اس کے کہ پہلی قسم میں جو ہے پہلے میں جو وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ ظرف ہے، اور اس میں ہاں اس میں معیار ہے. والمعیار هو الذي استوعب المؤقت ولا يفضل عنه فيطول بطوله ويقصر بقصره، اور معیار وہ وقت ہے جو گھیر لیتا ہے مؤقت کو، یعنی وہ مامور بھی جو موقت ہے اس کو گھیر لیتا ہے. ولا يفضل عنه، اور اسے بچتا نہیں ہے. فيطول بطوله ويقصر بقصره، پس وہ مامور بھی وہ موقت جو ہے اس وقت کے لمبا ہونے سے لمبا ہوتا ہے. ويقصر بقصره، اور وہ موقت جو ہے اس وقت کے چھوٹا ہونے سے وہ مامور بھی کیا ہو جاتا ہے؟ موقت، وہ مامور بھی موقت بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. فإن الصوم يطول بطول النهار ويقصر بقصره، اس لیے کیونکہ روزہ جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے دن کے لمبا ہونے کی وجہ سے، اور چھوٹا ہو جاتا ہے چھوٹا ہونے سے. فيكون معيارا، تو یہ وقت اس کے لیے کیا ہے؟ تو یہ وقت معیار ہوا. وهو سبب لوجوبه ايضا، اور یہ روزے کے وجوب کے لیے سبب بھی ہے مولانا، روزے کے وجوب کے لیے سبب بھی ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے. تو اس مہینے میں حاضر ہونا معلوم ہو جو اس مہینے کو پا لے، تو روزوں کے وجوب کا سبب کیا ہوا؟ اس مہینے کا پا لینا، اس میں حاضر ہونا، تو یہ سبب ہے روزوں کے وجوب کا. تو کہتے ہیں ہوا سبب لوجوبہ ایضا، یہ اس موقت کے وجوب کا سبب بھی ہے. وقد اختلف فیہ، اور تحقیق اس میں اختلاف کیا گیا ہے کہ سبب کیا ہے. بعض کہتے ہیں بھائی ذکر کریں گے، بعض کہتے ہیں پورا مہینہ کیا ہے اس کے لیے سبب ہے، بعض کہتے ہیں صرف دن وجوب کا سبب ہے، راتیں وجوب کا سبب نہیں ہیں. بعض کہتے ہیں بھائی مہینے کا پہلا جو سبب ہے مولانا، پہلا جو سبب ہے پورے مہینے کے روزوں کے وجوب کا، جس نے پہلا جز پا لیا اس پر سارے مہینے کے روزے کیا ہو گئے؟ فرض ہو گئے. اور بعضوں نے کہا کہ ہر دن کا جز اول جو ہے روزے کے وجوب کا، تو ہر روزے کے وجوب کا سبب الگ، دن ہر دن کا اس مہینے کے ہر دن کا جو پہلا حصہ ہے وہ اس دن کے روزے کے وجوب کا سبب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ فقیل الشہر کلہ سبب للصوم، بس کہا گیا ہے کہ مہینہ سارا کا سارا جو ہے وہ سبب ہے روزے کے لیے. پورا مہینہ کیا ہے؟ روزے کے وجوب کے لیے سبب ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی, سبب کا تو مسبب پر مقدم ہونا ضروری, اور روزے اس مہینے کے بعد رکھتے ہیں یا اسی مہینے کے اندر ہی رکھتے ہیں؟ اور آپ نے کہا پورا مہینہ سبب ہے, تو معلوم ہو پورے مہینے کو روزوں پر کیا ہونا چاہیے؟ مقدم ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں بھائی سبب تو پورا مہینہ ہی ہے, لیکن پھر سببیت مہینے سے منتقل ہو گئی جزء اول کی طرف معیار کی رعایت رکھنے کے لیے, کیونکہ یہ کیا ہے, معیار کی رعایت رکھنے کے لیے یہ سببیت منتقل ہو گئی جزء اول کی طرف. جیسے مولانا نماز کے لیے بھی وقت سبب تھا, لیکن وہ سببیت منتقل ہو گئی تھی اس جز کی طرف جو اس نماز کے ساتھ متصل ہوتا تھا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو جیسے وہاں وہ پورا وقت سبب تھا, لیکن سبب ظرف ہونے کی چونکہ عارض آ گیا, تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ سببیت منتقل ہو گئی ہے کس کی طرف, اس جز کی طرف جو اس نماز کے ساتھ متصل ہے. تو یہاں بھی چونکہ سبب سارا مہینہ ہے, لیکن معیار کے ہونے کی رعایت رکھتے ہوئے ہم کیا کہیں گے کہ یہ سببیت کس طرف منتقل ہو گئی ہے, پہلے جز کی طرف منتقل ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں فقیلہ شہر کلہ سبب للصوم, پس کہا گیا کہ مہینہ سارا کا سارا سبب ہے روزے کے لیے. وقیل الایام فقط دون اللیالی, اور کہا گیا کہ صرف دن جو ہیں وہ سبب ہیں روزے کا, دون اللیالی نہ کہ راتیں. راتیں نہیں سبب بھائی رمضان کی, صرف جو اس کے دن دن ہیں وہ کیا ہے, روزے کے وجوب کا سبب ہیں. اس لیے کہ دن محل ہے روزہ رکھنے کا. روزہ کس وقت میں رکھا جاتا ہے؟ دن میں رکھا جاتا ہے, رات کو نہیں رکھا جاتا. تو رات روزے کے منافی ہے مولانا, روزے میں جو چیزیں منع تھی وہ رات کے وقت ساری جائز ہیں. تو رات کیا ہوئی, روزے کے منافی ہوئی, لہذا وہ سبب نہیں بن سکتی, بلکہ سبب کیا ہے, صرف دن ہے. تو کہتے ہیں وقیل الایام فقط دون اللیالی, اور کہا گیا کہ ایام جو ہیں فقط وہی سبب ہیں نہ کہ راتیں. ثم قیل الجزء الاول من الشهر سبب لوجوب صوم تمام الشهر, پھر کہا گیا کہ جزء اول جو ہے مہینے سے وہ سبب ہے پورے مہینے کے روزوں کا, روزوں کے وجوب کا. اول جزء جو ہے وہ کیا ہے, مہینے کا پہلا جز جس نے پا لیا اس پہ سارے مہینے کے روزے فرض ہو گئے پورے مہینے کے. چنانچہ فقہاء کرام لکھتے ہیں بھائی جس شخص نے مہینے کا اول حصہ پا لیا, بھائی شام ہو گئی رمضان کا چاند نظر آ گیا اور اس وقت یہ شخص ٹھیک تھا, پھر اس پر بے ہوشی طاری ہوئی یا جنون لاحق ہو گیا اور پورے مہینے بعد مہینہ جب گزر گیا تب یہ ٹھیک ہوا, تب بے ہوشی ختم ہوئی یا جنون ختم ہوا, کہتے ہیں بھائی اب اس پر سارے مہینے کے روزے فرض ہو چکے تھے, اب سارے مہینے کی قضا کرنا اس پر ضروری ہے. معلوم ہوا جزء اول کیا ہے, روزوں کے وجوب کا سبب ہے. وقیل اول کل یوم سبب لصومه علی حدۃ, اور کہا گیا ہے کہ ہر دن کا اول حصہ وہ سبب ہے اس دن کے روزے کے لیے. ہر دن کا اول جو ہے اس دن کے روزے کے لیے علیحدہ سبب ہے, یعنی ہر دن کے روزے کا سبب الگ الگ ہے, اور وہ کیا ہے, اس دن کا پہلا حصہ وہ اس کے وجوب کا سبب ہے. وقد ذکرنا كله في التفسير الاحمدي, اور ہم نے تحقیق یہ سارا ذکر کیا ہے تفسیر احمدی کے اندر. ولم يذكر هاهنا كونه شرطا للاداء, یہ ایک مولانا سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ کہ پیچھے جو پہلی قسم ذکر کی تھی وہاں وقت کے ظرف ہونے کو ذکر کیا تھا, تو یہاں معیار ہونے کو ذکر کر دیا. وہاں وقت کے سبب ہونے کو ذکر کیا تھا, تو یہاں بھی اس کے متن میں سبب ہونے کو ذکر کر دیا. لیکن وہاں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وقت شرط ہے ادا کے لیے, یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا کہ وقت کیا ہے, شرط ہے ادا کے لیے, یہ بھی ذکر کرنا چاہیے تھا. کہتے ہیں بھائی اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا قرینوں پر اکتفا کرتے ہوئے. کس پر اکتفا کرتے ہوئے, قرینوں پر اتفاق کر لیا چونکہ یہ بات قرینوں سے ظاہر تھی لہذا اس کو ذکر نہیں کیا. اور وہ قرینہ کیا ہے؟ روزے کا موقت ہونا. روزہ مطلق طور پر فرض ہوا ہے یا مقید ہو کر؟ وقت کے ساتھ مقید ہے بھائی، وقت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں روزے واجب ہوئے ہیں، تو یہ وقت کے ساتھ مقید ہے، یہ موقت ہوا، اور موقت کے اندر وقت ہوتا ہی شرط ہے مولانا، یہ بات ظاہر تھی لہذا اس کو ذکر نہیں کیا، قرینے پر اکتفا کر لیا. کہتے ہیں ولم یذکرھا ھناک انھ شرطا للاداء، ولم یذکر ہا ہونا کون ہو شرط للادائی، اور ذکر نہیں کیا یہاں پر اس کا ادا کے لیے شرط ہونا، مع انہ شرط للادائی ایزا، باوجود اس کے کہ یہ شرط ہے ادا کے لیے بھی، یہ بھی ادا کے لیے شرط ہے، اکتفاء بالقرائنی، کس پر اکتفا کرتے ہوئے؟ قرینوں پر اکتفا کرتے ہوئے. قرینہ کسے کہتے ہیں؟ ہوا امر یشیر الی المطلوب، وہ کوئی ایسا امر جو مطلوب کی طرف اشارہ کر رہا ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو اس کی طرف اشارہ کرے، وہ قرینہ کہلاتی ہے. ثم فرع علی کونہ معیارا، پھر ماتن نے تفریح کی اس وقت کے معیار ہونے پر، فقالا، کہ یہ وقت معیار ہے، اسی پر تفریح کی اور فرمایا، فیصیر غیرہ منفیا، پس ہو جائے گا اس فرض کے علاوہ منفی، اس فرض کے علاوہ باقی روزے کیا ہو جائیں گے؟ منفی، یعنی وہ مشروع نہیں رہیں گے. بھئی دیکھیے، بتلا دیا کہ روزہ کیا ہے، روزے کے لیے وقت معیار ہے. جب وقت معیار ہے، کیا معنی ہے معیار ہونے کا؟ کہ روزے کو ادا کرو تو وقت کچھ بچتا ہی نہیں. جب وقت بچتا ہی نہیں، معلوم ہو اسی وقت کے اندر کوئی اور روزہ رکھا جا سکتا ہے بھائی؟ ایک آدمی یہ والا فرض بھی رکھ لے، اس کے ساتھ ایک دو نفل بھی ساتھ ملا لے. بھائی نماز کے لیے تو وقت ظرف تھا، وہاں تو آپ ظہر کے فرض بھی پڑھ لیں، ساتھ جتنے مرضی نوافل پڑھ لیں، اس کے ساتھ جتنی قضا نمازیں پڑھ لیں، اسی وقت کے اندر سارا کچھ ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پر وقت اس کے لیے معیار ہے، یہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فرض روزہ بھی آپ رکھ لیں، اس کے ساتھ نفل بھی روزہ بھی کوئی رکھ لیں، یا کوئی قضا وغیرہ رکھ لیں، کیونکہ وقت معیار ہے اس روزے کے لیے، روزہ ادا کرنے کے بعد فاضل وقت بچتا ہی وہ بچتا ہی نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب وقت بچتا ہی نہیں ہے، روزے کے لیے وقت معیار ہے، تو معلوم ہوا اس فرض روزے کے علاوہ باقی چیزوں کی اس سے کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی، کوئی اور روزہ اس کے اندر نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فیصیر غیرہ منفیاً ای لما کان شہر رمضان معیاراً للصوم، جب رمضان کا مہینہ وہ معیار ہے روزے کے لیے، یصیر غیر الفرض منفیاً فی رمضان، تو ہو جائے گا فرض کے علاوہ جو ہے روزے وہ منفی ہو جائیں گے، وہ ان کی نفی ہو جائے گی رمضان کے اندر. کما قال علیہ السلام، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذن صلح شعبان فلا صوم الا عن رمضان. بھائی دیکھیے، رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آیا، تو حدیث میں آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذن صلح شعبان فلا صوم الا عن رمضان، جب گزر جائے شعبان تو پھر کوئی روزہ نہیں ہے مگر رمضان سے ہی، یعنی پھر اس کے بعد صرف کون سے روزے رکھ سکتا ہے انسان؟ رمضان ہی کے روزے رکھ سکتا ہے. ولا تشترط نیت التعین، اور نیت تعین کی نیت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، بِأَن يَقُولَ بَعِئِ طور کے یوں کہے، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ بِفَرْضِ رَمَضَانَ، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں رمضان کے فرض کے ساتھ، رمضان کا فرض روزہ کیا کرتا ہوں، اس کی کل نیت کرتا ہوں، تعین کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہاں اور کوئی مزاحم ہی نہیں ہے، کوئی اور روزہ رکھ ہی نہیں سکتے آپ اس میں، وقت میں معیار ہے، جب کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتے تو مزاحم موجود نہیں، مقابل کوئی موجود نہیں، جبکہ اس وقت کے رمضان نماز کے وقت میں مزاحم موجود تھا، وہاں اور نوافل قضا وغیرہ سب پڑھی جا سکتی تھیں اس وقت میں، جبکہ اس وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ وقت میں معیار ہے، تو لہٰذا مزاحم موجود نہیں، جب مزاحم موجود نہیں تو لہٰذا اب کیا کرنا، کیا تعین کی بھی ضرورت، مطلق نیت روزے کی کافی ہے، میں روزہ رکھتا ہوں بس، سمجھ میں آیا، روزے کی مطلق نیت کافی ہے، تعین کرنا کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں یہ تعین ضروری نہیں، کیونکہ یہاں مزاحم موجود نہیں ہے. لیکن مطلق ضروری ہے، یہ نیت ضروری ہے کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، اتنی نیت کرنا ضروری ہے تاکہ عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے، تاکہ عادت اور عبادت میں، بھائی روزہ کس چیز کا نام ہے؟ امساک کا نام ہے نا، رک جانا کھانے پینے اور جماع سے، ان تین چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے؟ تو یہ روزہ امساک کا نام ہے۔ تو ایک امساک ویسے ہوتا ہے، عادتاً ایک آدمی ویسے کیا کر لیتا ہے، امساک کرتا ہے، بھائی ڈائٹنگ کر رہا ہے، وہ کوئی چیز نہیں کھا رہا، تو اب پتہ تو چلے تاکہ اس میں اور روزے میں کیا ہو جائے، فرق ہو جائے۔ تو عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے مطلق نیت ضروری ہے، میں روزہ رکھتا ہوں۔ ہاں یہ تعین نیت کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ تعین ضروری نہیں، کیونکہ مزاحم موجود نہیں۔ تو کہتے ہیں ولا تشترط نیت التعین، اور تعین نیت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، بی ان یقول بصوم غد نویت بفرض رمضان، بائیں طور کہ یوں کہے کہ میں کل رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، لان ھذا التعین انما شرع فی الصلاۃ لکون وقتها ظرفا صالحا لغیرها ایضا، اس لیے کیونکہ یہ تعین جو تھی، یعنی تعین نیت یہ مشروع ہوئی تھی نماز کے اندر بوجہ اس کے وقت کے ظرف ہونے کے، اس وجہ سے کہ اس کا وقت ظرف ایسا ظرف تھا جو صلاحیت رکھتا تھا اس کے علاوہ کی بھی، اس نماز وقتی نماز کے علاوہ کی بھی صلاحیت رکھتا تھا، وہ ہوا منتفن ہا ہونا، اور یہ چیز یہاں پر منتفی ہے مولانا، یعنی غیر کے صلاحیت رکھنا یہاں پر یا ظرف ہونا یہاں منتفی ہے، یہاں وقت ظرف نہیں ہے مولانا، تو ظرفیت یہاں پر منتفی ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا بد من تعین النیتی، کہ ضروری ہے نیت کے تعین، بھائی قیاسا علی الصلاتی، قیاس کرتے ہوئے نماز پر، امام شافعی رحمہ اللہ اس کو نماز پر قیاس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جیسے تعین نیت ضروری تھی، وہ بھی مامور بھی کس قسم کا تھا؟ موقت تھا۔ روزہ بھی مامور بھی کس قسم کا ہے؟ موقت ہے، دونوں کے لیے وقت متعین ہے، تو جب اس کے لیے تعین نیت ضروری تھی تو اس کے لیے بھی کیا ہوگی؟ تعین نیت ضروری ہوگی۔ تو کہتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ لا بد من تعین النیت قیاسا علی الصلات، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے نیت کی تعین قیاس کرتے ہوئے نماز پر۔ وقال زفر رحمہ اللہ لا حاجت الی اصل النیت ایضا، امام زفر رحمہ اللہ بھائی وہ فرماتے ہیں سرے سے نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، نہ تو رمضان کی تعین ضروری، نہ مطلق روزے کی نیت چاہیے، یہاں پر میں روزہ رکھتا ہوں یہ نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت مقرر کر دیا، کس کے لیے؟ روزے کے لیے، جب مقرر کر دیا تو اب بندے کے لیے مطلق روزے کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وقال زفر رحمہ اللہ تعالی لا حاجت الی اصل نیت ایضا، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل نیت کی بھی حاجت نہیں ہے، لِأَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ بِتَعَيِّنِ اللَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ یہ تو متعین ہے اللہ کی تعین کے ذات۔ وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا وَهُوَ فِيمَا قُلْنَا، شارع فرماتے ہیں خیر الامور اوسطها، امور میں سب سے بہترین درمیان متوسط درجے والا ہے، وَهُوَ فِيمَا قُلْنَا، اور وہ صورت میں جو ہم نے کہا، کہتے ہیں ہمارا قول متوسط ہے وہ سب سے بہتر ہے بھائی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا مطلق کے ساتھ ساتھ تعین بھی ضروری ہے، امام زفر رحمت انہوں نے اور امام زفر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تعین تو چھوڑیے، مطلق نیت بھی ضروری، اور ہمارا قول متوسط درجے کا ہے کہ ہم نے کہا مطلق نیت ہونا ضروری، تعین نیت ضروری نہیں ہے بھائی۔ تو خیر الاموری اوسطها، تو وَهُوَ فِي مَا قُلْنَا، اور یہ اس صورت میں ہے جو ہم نے کہی بھئی۔ فَيُصَابُ بِمُطْلَقِ الْإِسْمِ وَمَعَ الْخَطَئِ فِي الْوَصْفِ، پس واقع ہو جائے گا روزہ مولانا مطلق نام سے ہی، مطلق روزے کا نام سے ہی، یعنی اس کا نام لے لو، وَمَعَ الْخَطَئِ فِي الْوَصْفِ، اور ساتھ وصف میں خطا کے، وصف میں غلطی ہونے کے ساتھ مطلق نام سے ہی روزہ واقع ہو جائے گا۔ فَيُصَابُ اَيْ فَيُصَابُ الصَّوْمُ، وہ رمضان کا روزہ واقع ہو جائے گا مطلق نام سے ہی باوجود وصف میں غلطی کے. وصف میں غلطی ہو جائے بھائی, مثلا دیکھیے ایک شخص روزہ رکھنے لگا لیکن نیت کر لی میں نفل روزہ رکھتا ہوں رمضان میں, کہتے ہیں کہ نیت کر, جب نفل کی نیت کی تو روزے کی نیت خود بخود آ گئی یا نہیں آ گئی, تو مطلق نیت پائی گئی اور روزہ ہوگا رمضان ہی کا نفل کا نہیں. یا کہتا ہے میں فلاں روزہ میرے ذمہ ایک باقی تھا منت والا وہ میں اس کی وہ ادا کرتا ہوں رمضان میں, تو جب اس کی نیت کرے گا تو کیا آ گئی مطلق نیت روزے کی آ گئی. اب اگرچہ اس نے وصف میں غلطی کی ہے, نفل کو ذکر کرتا ہے یا قضاء کو ذکر کرتا ہے, تو وصف میں غلطی ہو جائے اس سے کوئی خرابی نہیں آتی, بلکہ کیا ہوگا رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا کیونکہ مطلق نیت پائی گئی اور روزہ رمضان ہی کا ہوگا کیونکہ اس لیے کہ اس وقت کو اللہ نے رمضان ہی کے روزے کے لیے متعین کیا ہے, کسی اور روزے کے لیے نہیں بھائی وہ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فیصاب, بس واقع ہو جائے گا وہ روزہ رمضان کا بھی مطلق الاسم و مع القطع فی الوصف, مطلق نام سے ہی, نام سے کہ میں روزہ رکھتا ہوں بس نام سے ہی روزہ واقع ہو جائے گا باوجود غلطی ہونے کے وصف کے اندر. تفریع علی ما سبق, یہ ما قبل پر تفریع ہے. ما قبل میں مصنف نے کیا ذکر کیا تھا بھائی؟ فیصیر غیرہ منفیا, باقی روزے کیا ہو گئے؟ منفی ہو گئے اس رمضان کے روزے کے علاوہ, باقی روزے نہیں ہوں گے. چنانچہ یہاں مطلق نام لے لے وصف میں, چاہے غلطی بھی ہو جائے تو باقی ہو ہی نہیں سکتی, اس میں ہو ہی صرف کون سا سکتا ہے روزہ؟ رمضان ہی کا ہو سکتا ہے. اے فیصاب صوم رمضان بمطلق اسم الصوم, پس واقع ہو جائے گا رمضان کا روزہ مطلق روزے کا نام لینے سے ہی. بأن يقول نويت الصوم, بئی طور کی یوں نیت, یوں کہے میں روزے کی نیت کرتا ہوں, بس مطلق نیت کر لے, صرف نام ہی روزے کا لے لیے کافی ہے مولانا. ومع الخطا في الوصف ايضا, اور وصف میں غلطی کے ساتھ بھی یہ روزہ ادا ہو جائے, واقع ہو جائے گا وصف میں غلطی کے ساتھ بھی. کس طرح؟ یہ بات تصویریہ مولانا جگہ جگہ آ رہا ہے, صورت بتلا رہے ہیں. بس بی این می ان نفلا او واجبا اخر, بئی طور کے نیت کر لیتا ہے نفل کی, یہ وہ خطا کی صورت بتلا رہے ہیں, بئی طور کے نیت کر لیتا ہے کس کی؟ نفل کی. او واجبا اخر, یا کسی دوسرے واجب کی نیت کر لیتا ہے, مثلا کسی قضاء کی. فلا يكون الا عن رمضان, پس نہیں ہوگا یہ روزہ مگر رمضان ہی سے, رمضان ہی سے. والمراد بهذا الخطا ضد الصواب, ضد الصواب, ثواب آپ کی کتابوں میں سا کے ساتھ ہے, سا نہیں فاد ہونا چاہیے مولانا, فاد کے ساتھ ثواب, درستگی, درست ہونا. بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو متن میں خطا کا لفظ آیا اس سے کون سی خطا مراد ہے, کیونکہ خطا کا لفظ کبھی ثواب کے مقابلے میں آتا ہے, کبھی عمد کے مقابلے میں آتا ہے, کبھی کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ خطا کا کیا معنی؟ غلطی نا, غلط. بھئی بھئی آپ بھی کہتے ہیں فلاں آدمی کا یہ فعل غلط ہے, کیا معنی ہوتا ہے یہ فعل غلط کہنے کا؟ یعنی درست نہیں ہے. تو دیکھو یہاں خطا کس کے مقابلے میں آیا؟ ثواب کے مقابلے میں. اور کبھی آپ بھی کہتے ہیں بھئی یہ کام میں نے جان کر نہیں کیا, غلطی سے ہو گیا, یہ کام مجھ سے غلطی سے ہو گیا. یہاں خطا کس کے, غلطی کس کے مقابلے میں آئی؟ عمد کے, جان بوجھ کر کے, یعنی یہ جان بوجھ کر نہیں کیا, غلطی سے ہو گیا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو خطا کا لفظ ثواب یعنی درستگی کے مقابلے میں بھی آتا ہے اور عمد کے مقابلے میں بھی آتا ہے. تو شارع بتلا رہے ہیں کہ یہاں جو خطا کا لفظ آیا وہ ثواب کے مقابلے میں ہے. کس کے مقابلے میں؟ ثواب کے مقابلے میں. تو ثواب کے مقابلے میں ہے کہ یعنی باوجود اس کے کہ وصف میں کیا ہو, وصف میں غلطی ہو. اب وہ غلطی عام ہے, چاہے جان بوجھ کر ہو وہ بھی اس میں داخل ہو گئی, چاہے ارادے سے ہو وہ بھی اس میں, چاہے بے ارادہ ہو وہ بھی کیا ہوئی اس کے اندر داخل ہو گئی. کیونکہ خطا کون سی مراد ہے؟ جو کس کے مقابلے میں ہو؟ ثواب کے مقابلے. درست نہیں ہے, بس جب درست نہیں ہے غلط ہے. اب وہ غلطی چاہے عمدن ہوئی ہو چاہے خطا ہوئی. والمراد بهذا الخطا ضد الصواب, اور اس خطا سے مراد ثواب کی ضد ہے, لا ضد العمد, حمد کی ضد مراد نہیں. فان العامد والمخطئ سواء في هذا الحكم, اس لیے کہ عام جان بوجھ کر کرنے والا اور مخطئ غلطی سے کرنے والا سواء, ان وہ برابر ہیں اس حکم میں. بھائی غلطی سے کہہ دیتا ہے دیکھو میں نیت, وہ کہنا اس نے رمضان تھا, غلطی سے منہ سے اس نے کہہ دیا میں نفل کی روزے کی نیت کرتا ہوں, یا میں کیا کرتا ہوں قضا روزے کی نیت کرتا ہوں, پھر بھی مطلق نیت پائی گئی رمضان ہی کا روزہ ہوگا. جان بوجھ کر کہتا ہے میں نفل روزے کی نیت کرتا ہوں یا میں قضا روزے کی نیت کرتا ہوں, پھر بھی کون سا ہوگا؟ رمضان ہی کا. تو یہ خطا کا لفظ شامل ہے مولانا عمد کو بھی اور غیر عمد کو بھی, دونوں کو شامل ہوا. الا فی المسافر ینوی واجبا آخر عند ابی حنیفت رحمہ اللہ, مگر مسافر کے اندر اس حال میں کہ وہ نیت کرتا ہے کسی دوسرے واجب کی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ فعل اس نکرہ کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. لیکن معرفہ کے بعد فعل آئے وہ صفت نہیں بن سکتا, اس لیے کیونکہ موصوف ہے معرفہ اور صفت نے جملہ بننا ہے, فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ, اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے, تو یہ اس کے لیے صفت نہیں بن سکتا. تو اور ہم بنانا صفت چاہتے ہیں تو صفت بن تو سکتا نہیں, پھر اس صورت میں حال بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ حال بنا دیتے ہیں, اور حال بھی صفت ہی ہوتا ہے ایک لحاظ سے, خبر ہی کی طرح ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک چیز کی صفت. مگر مسافر کے اندر اس حال میں کہ وہ نیت کرنے والا ہو کسی دوسرے واجب کی امام صاحب کے نزدیک. بھائی دیکھیے مسئلہ, انہوں نے یہ ذکر کیا کہ روزہ جو ہے اس کے لیے وقت معیار ہے, اس کے اندر کوئی اور روزہ رکھنا درست نہیں ہے. لیکن مسافر کے اندر بھائی یاد رکھیے, مسافر کو شریعت نے رخصت دے دی بھائی, وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ روزہ نہ رکھے. اب ایک مسافر ہے, اس کو شریعت کی طرف سے رخصت آ گئی کہ وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے, چنانچہ وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور رمضان کا روزہ نہیں رکھتا, کسی اور واجب کا روزہ رکھ لیتا ہے. اس کے ذمے کوئی قضا کیا تھا؟ کوئی قضا روزہ اس کے ذمے باقی ہے پچھلا, یا مثلا کفارے کے روزے رکھنا چاہتا ہے بھائی, قسم کے تین روزے ان ایام میں سفر کے دنوں میں, تو لہذا امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں یہ واجب آخر کے روزے رکھے گا تو یہ روزے اس کے واقع ہو جائیں گے بھائی, یہ روزے کیا ہوں گے؟ واقع. مقیم رکھے تو نہیں, نہیں مقیم چاہے نفل کی نیت کرے چاہے واجب آخر کی نیت کرے, ہر صورت میں کون سا روزہ ہوگا؟ رمضان, کیونکہ کوئی حارث وہاں پر نہیں ہے. ہاں مسافر کے لیے عارض آ گیا, اس کے لیے رخصت آ گئی, وہ کیا کرنا چاہے؟ افطار کرنا, روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے, چنانچہ وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کہ روزہ تو رمضان کا مجھ پر اس وقت ضروری ہے ہی نہیں, میں بعد میں رکھ لوں گا, فی الحال میں کیا کر لیتا ہوں, کوئی پچھلا قضا روزہ جو میرے ذمے ہے. واجب کی بات کر رہا ہوں, نفل نہیں, نفل کی بات نہیں ہو رہی بھائی, نفل کے بارے میں آگے آ جائے گا متن میں بھائی, نفل کے بارے میں آگے وہ خود بیان کریں گے. تو نفل کی یہ بات نہیں کر رہے, بلکہ صرف کس کی بات ہو رہی ہے کہ مسافر کس کی نیت کر لیتا ہے؟ واجب آخر کی بھائی. کوئی اور واجب رکھنا چاہتا ہے اس وقت میں تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ کوئی اور واجب روزہ بھی رکھ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے بھائی, الا فی المسافری, مگر مسافر کے اندر ینوی واجباً آخر, اس حال میں کہ وہ نیت کرتا ہے کسی اور واجب کی, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک, استثناء من مقدر. جی الا یا مولانا الا استثناء کے لیے آتا ہے, مستثنا منہ کیا ہے, کس سے استثناء ہے؟ شارع بتلا رہے ہیں استثناء من مقدر, یہ استثناء ہے کس سے؟ مقدر سے بھائی, اس سے ما قبل عبارت مقدر ہے بھائی. ایصاب رمضان, یصاب رمضان مع الخطا فی الوصف، یعنی رمضان ای صوم رمضان مراد ہے، رمضان واقع ہو گئے یعنی رمضان کے روزے واقع ہو جائیں گے، مع الخطا فی الوصف فی حق کل واحدین، باوجود خطا ہونے کے وصف کے اندر، فی حق کل واحدین ہر شخص کے حق میں، الا فی المسافری مگر مسافر کے اندر، حال کونہ ینوی فی رمضان، دیکھو شارع نے بتلا دیا یہ ینوی متن میں جو آیا تھا کیا واقع ہو رہا ہے، حال الا فی اس مگر اس مسافر کے اندر اس حال میں کہ یہ نیت کرتا ہے فی رمضان رمضان کے اندر، واجبا آخر کسی دوسرے واجب کی، من القضاء والکفارتی یعنی کہ قضاء اور کفارہ، کیونکہ قضاء بھی واجب ہے کفارہ بھی واجب، فَإِنَّهُ يَقَوْ عَمَّا نَوَا لَا عَنْ رَمَضَانَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ روزہ واقع ہوگا اس سے جس کی اس نے نیت کی ہے، نہ کہ رمضان سے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لِأَنَّ وُجُوبَ الْأَدَاءِ لَمَّا سَقَطَ فِي حَقِّهِ يَتَخَيَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْأَكْلِ وَبَيْنَ وَاجِبٍ آخَرَ، اس لیے کہ جب اس سے وجوب ادا اس سے ساقط ہو گئی اس کے حق میں، بارانا جب وجوب ادا کیا ہوئی جب ساقط ہو گئی اس کے حق میں، تو یہ تخیر بعد ذالک بین الاکل و بین واجب آخرا، تو اس کے بعد اس کو اختیار ہے اس کے بعد کھانے میں کھانے کا اور دوسرے واجب کا، کھائے پیے اس کی مرضی، کسی اور واجب کا روزہ رکھے تو اس کی مرضی، اس کو اختیار ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، وعندہما لا یصح، صاحبین فرماتے ہیں نہیں روزہ نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے رخصت ہے بعد میں قضا کر لے، لیکن رکھنا چاہتا ہے تو رمضان ہی کا ہوگا کسی اور واجب کا نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں وعندہما لا یصح، صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی وہ واجب آخر صحیح نہیں ہوگا، وہ نہیں واقع ہوگا رمضان کا ہوگا، لِأَنَّ شُهُودَ الشَّهْرِ مَوْجُودٌ فِي حَقِّهِ كَالْمُقِيمِ، اس لیے کہ مہینے کا موجود ہونا، شہود شہر جو ہے، شہود شہر مہینے کا حاضر ہونا، یہ موجود ہے اس کے حق میں، کل مقیم جیسے کس کے حق میں ہے، تو مقیم کے لیے شہود شہر تھا، مہینہ حاضر تھا تو مہینے میں وہ حاضر تھا تو لہذا اس کے لیے وہ روزہ ضروری تھا، تو مسافر کے حق میں بھی شہود شہر موجود ہے لہذا اس پر بھی روزہ واجب ہے، تو یہ اس کے لیے مہینہ شہود شہر موجود ہے، وَإِنَّمَا رُخِّصَ لَهُ بِالْإِفْطَارِ لِلْيُسْرِ، اور اس کو رخصت دی گئی افطار کی، مارانا یسر کے لیے، فَإِذَا لَمْ يَتَرَخَّصْ، پس جب اس نے رخصت پر عمل نہیں کیا، عَادَ حُکْمُهُ إِلَى الْأَصْلِ، تو حکم لوٹ آئے گا اپنے اصل کی طرف، اس کو تو رخصت تھی لیکن اس نے رخصت پر عمل روزہ رکھتا ہے تو اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے گا، اور کون سا روزہ ہوگا، تو کہتے ہیں فلا یقو عما نوا بل عن رمضان، پس واقع نہیں ہوگا اس روزے اس واجب سے جس کی اس نے نیت کی ہے، بل عن رمضان، بل کس سے واقع ہوگا، رمضان سے، کہتے ہیں وہذا المسافر متلبس بخلاف المریض، وہذا المسافر متلبس بخلاف المریض، بھئی آگے متن آ رہا تھا بخلاف المریض، یہ جار مجرور ہے، جار مجرور کس سے متعلق ہے، شارح نے عبارت نکال کر بتلا دی کہ یہ خبر ہے اور مبتدا ہذا المسافر محذوف ہے یہاں پر، اور یہ جار مجرور یہ متلبس سے متعلق ہے یعنی ظرف مستقر ہے، کیا ہے ظرف، ہاں تو یہ ظرف مستقر ہے، یہ بتلانے کے لیے وہ یہ عبارت لے کر آئے، تلبس کا معنی ہوتا ہے جڑنا، جڑ جانا، تعلق ہونا والا نا، ساتھ مل جانا، یہ ہے تلبس کا معنی، تو کہتے ہیں وَهَذَا الْمُسَافِرُ مُتَلَبِّسٌ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ، اور یہ مسافر ملا ہوا ہے یعنی اس حکم کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کسی اور واجب کی نیت کرے تو وہ کر سکتا ہے، بخلاف المریض، بخلاف کس کے، مریض کے، فَإِنَّهُ إِنَّوَا نَفْلًا أَوْ وَاجِبًا آخَرًا، اچھا مریض کے بارے میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں بھائی مریض کو رخصت حاصل ہے، لیکن مریض اگر رخصت حاصل ہے وہ روزہ نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، لیکن اگر وہ روزہ رکھے گا کسی اور واجب سے تو وہ مسافر کی طرح نہیں ہے. مسافر تو کوئی اور واجب روزہ رکھنا چاہتا وہ رکھ سکتا تھا, مریض کوئی اور واجب روزہ نہیں رکھ سکتا. نفل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, بلکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ کسی اور واجب روزے کی. امام صاحب فرماتے ہیں مریض کو کوئی اور واجب کی بھی نیت کرے گا تو دوسرا واجب نہیں ہوگا بلکہ رمضان ہی کا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ وجہ یہ مولانا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں مسافر کو عجز تقدیری حاصل ہے اور یہاں پر تو وہاں عجز تقدیری کا عجز کا تقدیرن اعتبار کیا گیا, عجز تقدیری ہے وہاں سبب اور یہاں عجز حقیقی ہے سبب رخصت کا. وہاں بھی رخصت لیکن کس کی وجہ سے؟ عجز تقدیری, یعنی عجز کو فرض کر لیا گیا. بھائی کیا کر لیا گیا؟ بھائی مسافر ہے, سفر میں ہے, اب سفر میں چاہے اس کو مشقت ہو یا مشقت نہ ہو, ضروری ہے ہر سفر میں مشقت ہو. آج کل آپ دیکھتے ہیں بھائی 80 کلومیٹر کے فاصلے تک آپ نے جانا ہے, گاڑی ہے مولانا, 1 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے. پہلے یہ سفر 3 دن میں طے ہوتا تھا, اب آپ کیا کرتے ہیں 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر عجز تقدیری ہے مولانا. کیا ہے؟ عجز تقدیری, یعنی حقیقتاً عاجز ہونا نہیں دیکھا جائے گا بلکہ بس عجز فرض کر لیا گیا, عجز ہے یہاں پر. سفر کی وجہ سے یہ شخص روزے سے کیا آ چکا؟ عاجز آ چکا, لہذا اس کو رخصت ہے. جبکہ مریض کے لیے عجز تقدیری نہیں بلکہ وہاں عجز حقیقی ہے, اس کے لیے رخصت کس بنا پر ہے؟ عجز حقیقی کی بنا پر, کیوں وہ حقیقتاً عاجز ہے, روزہ اسے رکھا نہیں جا. تو وہاں یہاں رخصت آئی کس کی وجہ سے؟ مسافر میں رخصت آئی عجز تقدیری کی وجہ سے, اور مریض میں رخصت آئی کس وجہ سے؟ عجز تحقیقی کی وجہ سے. تو وہاں حقیقتاً عجز کا پایا جانا ضروری ہے, تو لہذا اب یہ بیمار ہے, شریعت نے اس کو رخصت دے دی, روزہ نہ رکھنا چاہو تو نہ رکھو, بعد میں قضا کر لینا. لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ کسی اور واجب کی نیت کر لیتا ہے, روزہ رکھ لیتا ہے. معلوم ہو جب اور روزہ رکھ رہا ہے تو عجز ہے یا عاجز ہے کوئی؟ معلوم ہو یہ عاجز ہے ہی نہیں, تو عجز پایا ہی نہیں, عجز تحقیقی یہاں نہیں ہے مولانا. تو جب عجز نہیں ہے تو رخصت بھی نہیں ہے اس کے لیے. اب اس کو کیا, کون سا روزہ واقع ہوگا؟ رمضان ہی کا روزہ واقع ہوگا. جی نہیں, میں نے بتایا کہ بس وہاں عجز تقدیری, رخصت دونوں میں, ادھر بھی رخصت ہے ادھر بھی رخصت ہے, لیکن وہاں کس چیز کا اعتبار ہے؟ عجز تقدیری کا اعتبار ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ تو آج کل پھر کیا ہونا چاہیے تھا, کیا حکم ہونا چاہیے؟ آج کل تو پھر روزہ رکھنا چاہیے, لیکن کیا ہے علت, کیا ہے اس کی رخصت کس وجہ سے ہے؟ عجز. تو حقیقی عجز کا اعتبار ہی نہیں ہے یہاں پر, جبکہ مریض کے اندر حقیقی عجز کا اعتبار ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی کس کو؟ بھائی دیکھو, لیکن آپ مجھے خود بتائیے اس زمانے کے اندر بھی جب رخصت آئی کیا ہر ایک کے لیے سفر مشقت ہوتی تھی یا سہولت بھی ممکن ہوتی تھی کہ کیا کر لے, ایک بڑا آدمی سفر کر رہا ہے بڑی سہولت کے ساتھ سفر کر رہا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ خدام ہیں, چیزیں موجود ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, آرام آرام سے جا رہا ہے, اس کو تو پرواہ کوئی نہیں, اس پہ مشقت آئی؟ لیکن ہے یہ بھی مسافر, حکم اس کے لیے بھی وہی ہے مولانا, کیا کرنا پڑے گا. تو اس زمانے میں بھی تو فرق تھا مولانا, بعض پر ان کے لیے مشقت تھا سفر, بعض کے لیے اتنی زیادہ مشقت نہیں تھا, لیکن شریعت نے حکم دے دیا بس رخصت آ گئی. معلوم ہو وہاں عجز حقیقی نہیں ہے, حجز حقیقی کا اعتبار نہیں کیا کسی بھی لحاظ سے, اور یہاں پر جو رخصت آئی ہے کس وجہ سے آئی ہے؟ عجز حقیقی کی وجہ سے آئی ہے. بس علت پہ آپ نظر کریں بھائی, صرف علت پہ. جب وہاں عجز تقدیری کا اعتبار کر لیا, یہاں عجز حقیقی کا اعتبار کر لیا, تو حکم بھی اب اسی کے مطابق چلے گا. جب عجز تقدیری وہ تو فرض کیا ہوا ہے مولانا, اس میں تو حقیقتاً عجز کا پایا جانا ہی ضروری جب عزت کو پایا جانا ہی ضروری ہے تو بس عزت تقدیر ہی ہے وہاں پر. اور یہاں معلوم ہوا کہ وہ مریض تو حقیقتاً روزہ رکھنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے, وہ عاجز ہوتا ہے, اس کے لیے روزہ رکھنا بڑا بے انتہا مشقت میں پڑ جائے گا. ایک شخص بیمار ہے تو معلوم ہوا وہاں بھی رخصت یہاں بھی رخصت ہے, لیکن دونوں کی رخصتوں میں فرق ہے. وہاں کون سی رخصت ہے؟ عجز تقدیری ہے, معلوم حقیقی مشقت نہیں, کیونکہ لوگوں کے احوال بھی مختلف ہیں. کوئی شخص قوی ہے اس کے لیے 3 دن کا سفر مشقت والا ہے, اس کو پرواہی کوئی نہیں ہوتی. اور ایک شخص کمزور ہے مولانا, وہ آج گاڑی میں بھی بیٹھ کر 78 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے تو وہاں جا کے اس کو کئی گھنٹے آرام کرنا پڑتا ہے. تو لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں, تو لہذا یہاں پر معلوم ہوا عجز حقیقی کا اعتبار نہیں ہے, بلکہ کس کا اعتبار ہے؟ شریعت نے تو سب کے لیے حکم دے دی, حالانکہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں, بھائی کسی کو اس سے مشقت ذرا برابر بھی نہیں ہوتی. تو معلوم عجز حقیقی کا یہاں اعتبار ہی نہیں ہے. کس کا اعتبار ہے؟ عجز تقدیری کا. اور مریض کے لیے کون سا عجز آ جاتا ہے, کون سا عجز ہوتا ہے اس میں؟ عجز میں عجز حقیقی ہے. بس یہ پتہ لگ گیا کہ نہیں, ایک میں عجز تقدیری ہے دوسرے میں عجز, اب اسی پر حکم مرتب ہوگا. یہ نہ دیکھو رخصت دونوں کے, رخصت کی علت بھی تو اپنے سامنے رکھو. عجز ٹھیک ہے دونوں جگہ آ گیا, لیکن فرق آیا کہ نہیں آیا؟ ایک میں کون سا عجز, یہ علت تسلیم ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک میں کون سا عجز, دوسرے میں کون سا عجز, بس یہ جب طے ہو گئی اب باقی حکم بعد میں دیکھو. آپ یہ نہ کہیں بھائی ادھر بھی اجازت ادھر نہیں, بس علت بھی آپ غور کرو اس کے مطابق حکم دیکھو. ایک میں عجز کون سا؟ تقدیری. یہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ نہیں؟ یہ تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا. جب یہ تسلیم کریں گے تو پھر حکم میں خود بخود فرق آ جائے گا دونوں کے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں حکم پھر بھی ایک جیسا ہے, بھائی یہ کیا بات ہے, علتوں میں فرق ہے اور آپ کہتے ہیں حکم ایک جیسا ہونا چاہیے. بھائی یا تو آپ یہ تسلیم نہ کریں, نہیں دونوں کے اندر عجز حقیقی ہونا چاہیے, لیکن وہ آپ خود بھی تسلیم کرتے ہیں لوگوں کے احوال مختلف ہیں, کسی کو سفر سے مشقت ہوگی کسی کو سفر میں مشقت نہیں ہوگی, کسی کو سہولتیں سفر میں ہیں کسی کو سہولتیں سفر میں نہیں. شریعت نے کسی کا اعتبار نہیں کیا, شریعت نے یہ نہیں کہا سفر میں اگر مشقت ہوئی تو پھر تم کیا کرنا, روزہ نہ رکھنا, مشقت نہ ہوئی تو کیا کر لینا. شریعت نے مطلق کہہ دیا جو مسافر ہے اس کو کیا ہے, روزے میں رخصت ہے. معلوم ہوا یہاں شریعت نے عجز حقیقی کا اعتبار نہیں کیا, اور مریض کے لیے کس مال, اور مریض جو ہے اس میں تو عجز حقیقتاً ہوا کرتا ہے, وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے. معلوم ہوا وہاں علت اور یہاں علت, جب علت آپ تسلیم کر لیتے ہیں اب حکم اسی علت سے مرتب کرو بھائی, اور جب علت مختلف تو حکم بھی. تو عجز تقدیری ہر حال میں آیا تو اب وہ رخصت آ گئی اس کے لیے, جبکہ عجز تحقیقی یہاں جب وہ دوسرے واجب کا روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر عجز تحقیقی یہ ہے ہی نہیں. معلوم ہو اس کو یہ حقیقتاً عاجز نہیں ہے, یہ تو دیکھو روزہ رکھ رہا ہے, یہ قادر ہے روزہ رکھنے پر. جب قادر ہے تو حکم پھر وہی اصل کی طرف لوٹ آیا, اور کون سا روزہ واقع ہوگا؟ رمضان کا روزہ واقع ہوگا. تو کہتے ہیں بخلاف المریض, بخلاف مریض کے, فإنه إن نوى نفلا او واجبا آخر لم يقع عما نوى, اس لیے کہ اگر اس نے نیت کر لی نفل کی او واجبا آخر یا کسی دوسرے واجب کی, لم يقع عما نوى, تو یہ روزہ واقع نہیں ہوگا اس واجب سے جس کی اس نے نیت کی ہے, یا نفل سے اس چیز سے جس کی اس نے نیت کی ہے. لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز لا العجز التقديري, اس لیے کہ اس کی رخصت جو ہے وہ متعلق ہے حقیقی عجز کے ساتھ, نہ کہ تقدیری عجز کے ساتھ. فإذا صام, پس جب اس نے روزہ رکھ لیا, وتحمل المحنة على نفسه, اور اس نے برداشت کر لی مشقت, بھائی محنت مشقت اور سختی کو کہتے ہیں, وتحمل المحنة على نفسه, اور اس نے مشقت برداشت کر لی اپنے نفس پر, علم انه لم يكن عاجزا, تو معلوم ہوا کہ یہ شخص عاجز ہی نہیں تھا. فيقع عن رمضان, تو یہ روزہ واقع ہوگا رمضان سے. وهذا هو المختار, اور یہی کیا ہے؟ مختار ہے, پسندیدہ ہے مختار کو. وقیل, اور کہا گیا ہے رخصته ايضا متعلقه بالعجز التقديري, اور کہا گیا ہے کہ اس کی رخصت بھی متعلق ہے, جو مریض کی رخصت ہے وہ بھی عجز تقدیری کے ساتھ متعلق ہے. وہ خوف زیادت المرضی, اور وہ مرض کی زیادتی کا خوف ہے. مرض کی زیادتی کا خوف ہے. فہو کل مسافر, تو وہ کس کی طرح ہے؟ مسافر کی طرح ہے. یہ دوسرا قول آ گیا اس کے بارے میں. معلوم ہو ایک قول کے مطابق مریض مسافر کی طرح نہیں, بلکہ مریض میں عجز تحقیقی ہے مولانا, اور مسافر میں کیا ہے؟ عجز تقدیری. دوسرے قول کے مطابق مریض بھی مسافر کی طرح ہے, اس کے بھی عجز کون سا ہے؟ عجز تقدیری. اور وہ کیا ہے عجز تقدیری؟ مرض کے بڑھنے کا خوف. سمجھ میں آیا بھائی؟ مرض کے بڑھنے کا خوف. وقیل فی التطبیق بینہما, اور ان دونوں قولوں میں تطبیق کے سلسلے میں کہا گیا ہے. تطبیق کہتے ہیں دو قولوں کو ایک دوسرے کے مطابق بنا بنا. بھائی بظاہر دو قول کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ان میں آپس میں تعارض ہے مولانا. ایک قول میں کیا ہے؟ پہلے قول کے مطابق مریض مسافر کی طرح نہیں ہے, دوسرے قول کے مطابق مریض مسافر کی طرح ہے. تو یہ دونوں قول آپس میں ایک دوسرے کے متعارض ہیں, ان میں تعارض ہے. اب کی کوئی ایسی توجیہ کرنا, ایسی صورت بیان کرنا کہ یہ دونوں قول ایک دوسرے کے مطابق ہو جائیں اور پتہ لگ جائیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ دراصل آپ کو اختلاف لگ رہا تھا, اس کو کہتے ہیں تطبیق. بھائی کیا کہتے ہیں؟ تطبیق. کرنا وقیل فی التطبیق, دیکھنا آپ بھائی تطبیق کی صورت بنائیں گے. وقیل فی التطبیق بینہما, اور ان دونوں قولوں میں تطبیق کے کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان المریض الذی یضر به الصوم, کہ وہ مریض, ان المریض الذی یضر به الصوم, وہ مریض جس کو روزہ نقصان دیتا ہے, کا مرض حم البردی, جیسے کہ سردی کے بخار کا مرض ہے. حما کہتے ہیں بخار کو, برد سرد ٹھنڈ, جیسے کہ سردی کے بخار کا مرض ہے. ووجع العين, اور جیسے کہ آنکھ کے درد کا مرض ہے. فرخصته متعلقه بخوف ازدياد المرض, تو اس مریض کی رخصت متعلق ہے مرض بڑھنے کے خوف کے ساتھ. مرض بڑھنے کے خوف کے ساتھ اس کی رخصت متعلق ہے. والعجز التقديري, اور عجز تقدیری کے ساتھ متعلق ہے. والمریض الذي لا يضر به الصوم, اور وہ مریض جس کو روزہ نقصان نہیں دیتا, کا مرض امتلاء البطن, جیسے کہ پیٹ کے پر ہونے کا مرض, پیٹ کے بھرے ہونے کا مرض, مراد ہے بدہضمی مولانا. جیسے فرخصته متعلقة بحقیقة العجز, تو اس مریض کی رخصت متعلق ہے کس کے ساتھ؟ حقیقت عجز کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تو اس کی رخصت متعلق ہے عجز تقدیری کے ساتھ, اور اس کی رخصت متعلق ہے کس کے ساتھ؟ عجز حقیقی کے ساتھ. تو دونوں میں فرق آ جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ جس میں عجز تقدیری ہے وہ کوئی اور واجب روزہ بھی رکھ سکے گا, وہ ہو جائے گا, اور جس میں عجز تحقیقی ہے وہ اگر روزہ رکھتا ہے, معلوم ہوا یہ تو عاجز ہی نہیں ہے, عجز تحقیقی نہیں ہے, تو لہذا کون سا روزہ ہوگا؟ رمضان ہی کا ہوگا. فَإِذَا صَامَ هَذَا الْمَرِيضُ, پس جب روزہ رکھ لیا اس مریض نے, تو یہ جس میں عجز حقیقی, جس کی رخصت کس سے متعلق تھی؟ عجز حقیقی سے. فَإِذَا صَامَ هَذَا الْمَرِيضُ, پس جب روزہ رکھ لیا اس مریض نے, ظَاهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِجْزٌ حَقِيقِيٌ, تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس کے لیے تو عجز حقیقی نہیں تھا, یعنی حقیقی عاجز نہیں ہے. فَلَا يَقَوْ عَمَّا نَوَى بَلْ عَنْ رَمَضَانَ, تو یہ واقع نہیں ہوگا اس روزے سے جس کی اس نے نیت کی ہے, بلکہ کس سے واقع ہوگا؟ رمضان ہی سے واقع ہوگا. وَفِ النَّفْلِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ, اور نفل کے اندر امام صاحب سے دو روایتیں ہیں مولانا. وَفِ النَّفْلِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ, نفل کے سلسلے میں امام صاحب سے دو روایتیں. یعنی مسافر یا مریض وہ واجب آخر نہیں رکھتا, واجب کوئی دوسرا واجب روزہ نہیں رکھتا ان دنوں میں, بلکہ کیا رکھتا, کون سا روزہ رکھنا چاہتا ہے؟ نفل. تو اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں. کہتے ہیں متعلق بقوله ينوي واجبا آخرا, وہ جو متن میں آیا تھا الا فی المسافر ينوي واجبا آخرا, تو یہ وفی النفل, فی النفل جار مجرور اس سے متعلق ہے بھائی. تو کہتے ہیں یہ متعلق ہے ماتن مصنف کے قول ینوی واجباً آخرہ سے, ای فی صوم النفل للمسافر عن ابی حنیفہ. ہاں یہ مسافر کے بارے میں بھائی, مسافر کے بارے میں. اچھا, ای فی صوم النفل للمسافر عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ روایتانی, یہ یعنی نفل روزے مسافر کے لیے نفل روزے میں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں، فی روایت الحسن یقع عما نوا، حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت کے اندر واقع ہوگا عما نوا اسی سے جس سے اس نے نیت کی ہے، اس سے اچھا یعنی نفل روزہ رکھ لیتا ہے بھائی، نفل روزہ رکھ لیتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک ایک روایت کے مطابق نفل روزہ ہو جائے گا مولانا ایک روایت کے مطابق. وفی روایت ابن سماعت عن رمضان، اور ابن سماعت کی روایت کے مطابق رمضان سے ہی ہوگا، نفل روزہ نہیں ہوگا بھائی. بھائی مسافر کے لیے رخصت تھی وہ واجب آخر رکھ سکتا ہے، لیکن نفل کے سلسلے میں پھر دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ نفل رکھے گا تو نفل ہو جائیں گے، اور دوسری روایت کیا ہے وہ رمضان ہی کا ہوگا، نفل یہ بھی رکھے گا تو نفل روزہ نہیں ہوگا. وہذا الاختلاف مبنی علی دلیلین لابی حنیفہ رحمہ اللہ نقل عنہ، اور یہ اختلاف مبنی ہے دو دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دو دلیلوں پر، نقل عنہ جو ان سے نقل کی گئی ہیں بھائی. فالدلیل الاول، پہلی دلیل یہ ہے کہ انہ لما رخصہ اللہ تعالی بالفطر، کہ جب اس کو اللہ تعالی نے رخصت دے دی فطر کے ساتھ بھائی، کس کے ساتھ فطر بھائی، یہاں آپ کو ادبی نقطہ بتلائیں مولانا، یاد رکھیے فطر صوم کی ضد ہے بھائی، فطر کس کی ضد ہے، صوم کی ضد ہے بھائی. اور تو ایک حالت ہے روزے والی جو، اور ایک حالت ہے بغیر روزے کے، اس کو فطر کہتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ اردو میں اس کا مترادف لفظ کوئی نہیں، اردو میں اس کا مترادف کوئی نہیں بھائی. ہاں پنجابی میں ہے مولانا، کھوجا بھائی کھوجا، ایک روزہ ہے ایک کھوجا. یہ جیسے جیسے مولانا مزمزہ و استنشاق، استنشاق کا لفظ ہے بھائی، مزمزہ کا معنی ہے اردو میں کلی کرنا، اردو میں اس کا مترادف موجود ہے، استنشاق کا مترادف اردو میں موجود نہیں. استنشاق کا کیا معنی کرتے ہیں؟ ناک میں پانی ڈالنا، کوئی الگ نام ہے اس کا؟ کوئی الگ نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اردو میں اس کا کوئی مترادف موجود نہیں بھائی. تو کہتے ہیں فد دلیل الاول، پہلی دلیل یہ ہے انہ لما رخصہ اللہ تعالی بالفطر، کہ جب اللہ تعالی نے اس کو رخصت دے دی فطر کے ساتھ، تو کان رمضان فی حقہ کشعبان، تو رمضان اس کے حق میں شعبان کی طرح ہو گیا. رمضان اس کے حق میں کس کی طرح ہو گیا؟ شعبان کی طرح ہو گیا، یعنی ادا کے اعتبار سے، یعنی جیسے شعبان میں اس کے لیے نفلی روزے ادا کرنا صحیح تھا، یہاں بھی اس کے لیے نفلی روزے ادا کرنا، جب اس کو رخصت دے دی بھائی، جب اللہ نے رخصت دے دی کہ نہ رکھنے کی، تو یہ کس کی طرح ہو گیا، یہ ایام کس کی طرح ہو گئے، شعبان کے ایام کی طرح. اور جب شعبان کے اندر نفلی روزہ رکھنے کی گنجائش تھی، تو یہاں بھی نفلی روزہ رکھنے کی گنجائش. تو کہتے ہیں کانا رمضان فی حقہ کا شعبان، تو رمضان اس کے حق میں شعبان کی طرح ہو جائے گا. وفی شعبان یصح نفل فقضاها هنا، اور شعبان میں نفل تو نفلی روزے صحیح ہیں، تو اسی طرح یہاں بھی ہوں گے. والدلیل الثانی، دوسری دلیل مولانا، دوسری دلیل جس کے مطابق کیا تھا نفل نہیں رکھ سکتا، وہ اب ذکر کریں گے. کہتے ہیں وہ دلیل الثانی، دوسری دلیل یہ ہے کہ انہ لما رخص له بالفطر لیصرفه الى منافع بدنه بالاستراحه. دوسری دلیل مولانا اس بات کی کہ نفل نہیں ہوں گے بھائی، انہوں نے کیا کہا نفل روزہ، پہلی دلیل کس بات کی تھی کہ نفل رکھے گا تو نفل روزہ ہو جائے گا، دوسری دلیل اس بارے میں ہے کہ نفل رکھے گا تو نفلی روزہ رکھے گا تو نفلی نہیں ہوگا، بلکہ کون سا ہوگا، رمضان ہی کا ہوگا، وہ اب ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وہ دلیل ثانی، دوسری دلیل یہ ہے کہ انہوں انہ لما رخص لہ بالفطر، کہ جب اس مسافر کو رخصت دے دی گئی فطر کی وجہ سے، لیصرفہ الی منافع بدنہ، تاکہ وہ اس کو خرچ کرے اپنے بدن کے منافع کے اندر، بالاستراحت، استراحت کے ذریعے. بھائی دلیل یہاں سے یہ ذکر کریں گے کہ اس مسافر کو جب فطر کی وجہ سے اس کے کس کے لیے رخصت دے دی گئی، بدنی مصلحت کے لیے اس کو رخصت دے دی گئی، کیونکہ روزہ نہ رکھنے میں کس کا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے مسافر کو، بدنی فائدہ ہے. تو جب بدنی فائدے کے لیے اس کو رخصت حاصل ہے، تو دینی فائدے کے لیے اسے بطریق اولا رخصت حاصل ہونی چاہیے. بھائی جب بدنی فائدے کے لیے اسے رخصت حاصل ہے، تو دینی فائدے کے لیے بطریق اولا اسے رخصت حاصل ہونی چاہیے. چنانچہ کسی اور واجب کو ادا کرتا ہے تو وہ واجب ادا ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ اس کے اندر اس کا دینی نفع ہے، مولانا اس کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، ایک چیز اس کے ذمے تھی وہ اس کے سر سے اتر جائے گی. مثلا اس کے ذمے کوئی قضا روزہ تھا، یا اس کے ذمے کوئی اور نظر کا واجب روزہ تھا، جب وہ اس کو رکھے گا تو اس ذمہ اس شخص کا، مسافر کا کیا ہو جائے گا، اس واجب سے فارغ ہو جائے گا. تو دیکھو، لہذا جب بدنی مصلحت کے لیے اس کو رخصت حاصل ہے، تو دینی مصلحت کے لیے اسے بطریق اولا رخصت حاصل ہونی چاہیے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ بھائی واجب آخر رکھے گا تو اس کا ذمہ فارغ ہوا. اب اسی رمضان میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس رمضان کی وجہ سے بھی اس کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں تو اسے شریعت نے کہہ دی تھی روزہ عید سے تقدیری آ گیا تھا مولانا، اب بعد میں اسے پھر وقت ہی نہیں ملا، بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا، اگر بعد میں وقت ملتا تو پھر وہ قضا کرتا، تو وقت ہی نہیں ملے، وقت ہی نہیں ملا، لہذا رمضان کا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے تو اسے سزا نہیں ملے گی، کیونکہ رخصت خود کس نے دے دی ہے، شریعت نے دے دی ہے. اور اس قضا اور کفارے کو کا روزہ اگر اس نے رکھ لیا، تو اس سے بھی اس کا ذمہ فارغ ہو گیا، اس کا بھی، ورنہ تو اس کی وجہ سے اسے سزا ملتی. بھائی تو بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو لہذا یہ اب اس کا دینی فائدہ ہوا مولانا. جبکہ نفل جو ہے نہ اس کے لیے کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے کوئی مصلحت ہے اس میں، یعنی کوئی بدنی فائدہ نہیں، اور اوپر اعتبار سے بھی اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کے نفل تو اس پر ضروری نہیں تھے، تو فراغ ذمہ بھی یہاں پر کوئی حاصل نہیں ہو رہا. واجب یا بھائی رمضان کا روزہ بھی رکھے گا تو کیا حاصل ہوگا؟ فراغ ذمہ، اس کا ذمہ کیا ہو جائے گا؟ فارغ. اگر کوئی اور واجب اس پر تھا، مثلا قضا تھا یا کفارہ وغیرہ، وہ رکھے گا تو اس صورت میں بھی کیا دینی فائدہ ہوگا؟ ذمہ فارغ ہو جائے گا. لیکن نفلی روزہ رکھتا ہے کہ تو اسے صرف ثواب مل رہا ہے مولانا، کوئی ذمہ فارغ ہو رہا ہے بھائی، تو فراغ ذمہ کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے، باقی ثواب تو مل رہا ہے، ثواب تو پھر رمضان کے روزے میں زیادہ تھا. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو لہذا نفل کے حق میں یہ رخصت نہیں ہے، بلکہ صرف کس کے حق میں ہے؟ کسی اور دوسرے واجب کے حق میں یہ رخصت ہوگی مولانا. دیکھیے دلیل خود بھی ذکر کر رہے ہیں بھائی، پوری تفصیل آ جائے گی. وہ دلیل الثانی، دوسری دلیل یہ ہے، انہ لما رخص لہ بالفطر، کہ جب اس کو رخصت دے دی گئی فطر کے ذریعے، لیصرفہ الی منافع بدنہ، تاکہ اس کو وہ خرچ کرے کس کے لیے؟ اپنے بدن کے منافع کے لیے، بالاستراحت، کس کے ذریعے؟ آرام کے لیے، اپنے منافع بدن میں وہ اس کو خرچ کرے. فَلِأَنْ يَصْرِفَهُ إِلَى مَنَافِعِ دِينِهِ، پس یہ کہ وہ پس اس کا خرچ کرنا اس کو اپنے دینی نفع کے لیے. وَهِيَ قَضَاءُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، اور یہ قضا کرنا یعنی ادا کرنا ہے اس چیز کو جو اس پر واجب ہوئی تھی. بھئی کس چیز کو، وہ کیا چیز تھی؟ کہتے ہیں مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، یعنی کہ قضا اور کفارہ جو اس پر واجب ہوا تھا اس کی ادائیگی کے ذریعے دینی نفع حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ اولا ہے. فَلِأَنْ يَصْرِفَهُ، یہ مولانا مبتدا ہے، یہ اس دینی نفع کے اندر خرچ کرنا اولا، یہ کیا ہے؟ اولا ہے. جب بدنی نفع کے لیے اس کو رخصت ہے، تو دینی نفع کے لیے بطریق اولا رخصت ہوگی. لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ فِي هَذَا الرَّمَضَانِ، اس لیے کہ اگر وہ مر گئے اس رمضان کے اندر، لَمْ يُعَاقَبْ لِأَجْلِ رَمَضَانَ، تو اس کو عقاب نہیں دیا جائے گا رمضان کی وجہ سے، یعنی سزا نہیں دی جائے گی رمضان کی وجہ سے. وہ جو عاقب بسبب القضاء والکفارتی، لیکن سزا دی جائے گی اس کو قضاء اور کفارے کی وجہ سے. تو دیکھو وہ اس کے ذمہ میں ہیں، تو اب یہ جب یہ اس کو رکھ لے گا تو اس کو دینی نفع حاصل ہوا. بھائی وَالنَّفْلُ لَيْسَ أَهَمَّ لَهُ لَا فِي مَصَالِحِ دِينِهِ وَلَا فِي مَصَالِحِ دُنْيَاهُ، جبکہ نفل اس کے لیے اہم نہیں ہے، دنیاوی مصلحت کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی نفع نہیں، کوئی بدنی راحت نہیں، اور دینی اعتبار سے بھی کوئی مصلحت نہیں، یعنی کس حیثیت سے؟ فراغ ذمہ کے اعتبار سے، فراغ دینی، ان میں تو واجب آخر رکھتا ہے تو اس میں دینی مصلحت کیا ہے؟ فراغ ذمہ ہے، اس کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کے سر سے ایک بوجھ اتر جاتا ہے، لیکن یہاں پر فراغ ذمہ کے اعتبار سے حیثیت سے کوئی دینی نفع بھی نہیں. بات سمجھ میں آگئی یہاں تک سب کو؟ اچھا، اس پر مولانا اشکال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ نفل جو ہے واجب آخر اور رمضان کے اعتبار سے تو اہم نہیں، لیکن فطر کے اعتبار سے تو اہم ہے، شریعت نے اس کو رخصت دیا کس لیے؟ فطر کے لیے، کیا کر لے؟ روزانہ رکھے. تو جب شریعت نے فطر کے لیے اس کو رخصت دے دی تو فطر سے تو کم از کم نفل اہم ہے، فطر سے روزہ نہ رکھنے سے روزہ نفلی روزہ رکھنا تو کیا ہے؟ بہتر ہے، اس میں اس کو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا بھائی. اچھا کہتے ہیں بھائی دراصل جو اس کو رخصت حاصل ہوئی ہے ایک ایسے نفع کے لیے حاصل ہوئی ہے جو اس رمضان کے روزے سے حاصل نہیں ہوتا تھا. اس شخص کو جو رخصت ملی ہے کس وجہ سے ملی ہے؟ ایک ایسے نفع کی وجہ سے رخصت ملی ہے جو اس رمضان کے روزے سے حاصل نہیں ہوتا تھا. وہ نفع کیا ہے؟ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو بدن کو راحت حاصل ہوگی، اور یہ بدنی راحت رمضان کے روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی تھی. رمضان کا روزہ رکھا تو بدنی راحت حاصل ہوئی، تو یہ دیکھو ایسا نفع ہے جو رمضان کے روزے سے حاصل نہیں ہو رہا تھا. یا کسی اور واجب کا روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ دوسرا واجب سے اس کا ذمہ فارغ ہو گیا، تو رمضان کا روزہ رکھنے سے اس واجب سے ذمہ فارغ ہوتا تھا، اس واجب سے بھی ذمہ فارغ، تو لہذا دوسرا واجب رکھے گا تو اس واجب سے اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا. تو یہ ایسا نفع ہے جو رمضان کا روزہ رکھنے سے اس کو حاصل نہیں. رمضان کے روزے کی وجہ سے، رمضان کے اپنے روزے سے تو ذمہ فارغ ہو جائے گا، لیکن کیا اس دوسرے واجب سے ذمہ فارغ ہوگا؟ دوسرے واجب سے ذمہ فارغ نہیں. تو یہاں پر جو رخصت دی گئی ہے وہ ایک نفع کی وجہ سے دی گئی ہے، ایسا نفع جو رمضان کے روزے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا. کون سے دو، کون سا نفع ہے؟ یا تو بدنی نفع ہے یا دینی نفع. بدنی نفع کیا ہے؟ بدن کی راحت، یہ رمضان کا روزہ رکھنے سے یہ نفع حاصل نہیں. اچھا دینی نفع کیا ہے؟ دوسرے واجب کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس واجب سے اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا. اس واجب سے ذمہ فارغ ہونا، یہ رمضان کو روزہ رکھنے سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہو. رمضان کا روزہ رکھنے سے رمضان سے تو ذمہ فارغ ہوتا ہے، لیکن اس واجب سے ذمہ فارغ. تو لہذا یہ رخصت ایک ایسے نفع کی وجہ سے دی گئی ہے جو رمضان کے روزے سے حاصل نہیں ہو رہا تھا، اور وہ کیا ہے؟ بدنی راحت ہے، یا دوسرے واجب سے ذمہ کا فارغ ہونا ہے. جبکہ نفل کے اندر ایسا کوئی نفع نہیں ہے، اس لیے کیونکہ نفل رکھے گا بھائی نفل کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، اور ثواب تو اس کو رمضان کے روزے میں بھی مل رہا تھا یا نہیں مل رہا تھا، بلکہ رمضان کے روزے کا تو ثواب زیادہ ہے. تو جو نفع نفل روزہ رکھنے سے حاصل ہو رہا ہے، جو نفع نفل روزہ رکھنے سے حاصل ہو رہا ہے وہ تو رمضان کے روزے میں زیادہ ہے، وہ رمضان کے روزے میں زیادہ ہے. جبکہ وہ دوسرا نفع وہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، یا واجب آخر کا نفع روزہ رکھ لیتا ہے، اس صورت میں ایسا نفع ہے جو رمضان کے روزے سے حاصل، اور یہ والا نفع نفل والا نفع تو رمضان کے روزے سے زیادہ بہتر حاصل ہو رہا ہے. تو لہذا اس کے حق میں تو رخصت ہے، فطر کے لیے بھی رخصت، بدنی راحت آ جائے گی، واجب آخر کے لیے بھی رخصت کہ وہ کیا ہو جائے گا، اس سے ذمہ فارغ ہو جائے گا. لیکن نفل کے لیے رخصت نہیں ہے، کیونکہ نفل جس فائدے کے لیے ہے وہ فائدہ زیادہ کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ رمضان کے. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی. او یکون معیارا لہ لا سببا کقضاء رمضان، یا وہ وقت جو ہے اس مامور بہی کے لیے معیار تو ہوگا، لا سببا سبب نہیں ہوگا، کقضاء رمضان جیسے کہ رمضان کی قضا، کہتے ہیں عطفن علی السابقی، عطف ہے ما قبل پر، وہ جو پہلے کی پہلی قسم شروع ہوئی تھی، کہ وہ وقت کیا ہوگا مامور بھی کے لیے ظرف ہوگا، اس پر عطف ہے. تو کہتے ہیں وہ ہوا نوع الثالث من الانواع الاربعۃ للمؤقت، اور یہ تیسری قسم ہے موقت کی چار قسموں میں سے. پہلی قسم کیا تھی؟ جس میں وقت کیا تھا؟ ظرف تھا، اور ادا کے لیے شرط تھا، اور وجوب کے لیے سبب تھا. دوسری قسم کیا ذکر کی؟ کہ وہ وقت کیا ہو اس کے لیے؟ مامور بھی کے لیے معیار ہو، اور ادا کے لیے شرط ہو، اور وجوب کے لیے سبب ہو، جیسے رمضان کا روزہ. اب تیسری قسم ہے کہ وقت اس مامور بھی کے لیے معیار تو ہے لیکن سبب نہیں ہے. تو کہتے ہیں فَإِنَّ وَقْتَ الْقَضَاءِ مِعْيَارٌ بِلَا شُبْهَةٍ، اس لیے کہ قضا، یہ اس کی مثال جیسے رمضان کا قضا روزہ رکھتا ہے مولانا، تو فَإِنَّ وَقْتَ الْقَضَاءِ مِعْيَارٌ بِلَا شُبْهَةٍ، اس قضا کا وقت جو ہے وہ اس کے لیے معیار ہے بغیر شبہ کے. قضا جس دن بھی رکھے گا اس دن کے سارے وقت کو کیا کر لے گا؟ روزہ گھیر لے گا، تو وقت تو معیار ہوا. وَسَبَبُ وُجُوبِهِ هُوَ شُهُودُ الشَّهْرِ السَّابِقِ لَا هَذِهِ الْأَيَّامُ، اور اس قضاء کا سبب کیا ہے مولانا؟ ادھر دیکھو بھائی، اس قضاء کا سبب کیا ہے؟ اس کا وجوب کس سے آیا؟ پہلے بحث گزر چکی ہے کہ قضاء کا سبب بھی وہی ہوتا ہے جو کس کا سبب ہوتا ہے؟ ادا کا سبب ہوتا ہے. ادا کا سبب کیا تھا؟ شہود شہر رمضان. تو قضاء کا سبب بھی کیا ہوگا؟ تو قضا روزہ جس وقت بھی رکھے گا وہ وقت اس کے لیے معیار تو ہوگا لیکن اس کے لیے سبب، سبب اس کے لیے کیا ہے؟ وہ شہود شہر رمضان ہے مولانا. تو یہ دیکھو، یہ وقت معیار ہے اور سبب نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ سبب وجوبہ ہوا شہود الشہر السابق لا هذه الايام، اور اس کے وجوب کا، اس قضا کے وجوب کا سبب جو ہے وہ گزشتہ مہینے کا حاضر ہونا ہے، نہ کہ یہ ایام. فَإِنَّ سَبَبَ الْقَضَائِ هُوَ سَبَبُ الْأَدَائِ، اس لیے کہ قضاء کا سبب وہ ادا کا سبب ہوتا ہے، وہ ادا ہی کا سبب ہے. وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُ شَرْطِيَّتِهِ، تیسری چیز بھائی، دوسری قسم میں کیا بتایا تھا؟ وقت اس کے لیے معیار بھی ہو اور وہ شرط بھی ہو اور وجوب کا سبب بھی. یہ تیسری قسم میں وقت میں عیار تو ہے لیکن وجوب کا سبب نہیں، وجوب کا سبب وہی رمضان کا مہینہ ہے، اور شرط بھی ہے یا نہیں یہ ذکر نہیں کیا. وہ ذکر کر رہے ہیں کہ شارع ماتن نے یہ ذکر نہیں کیا، کہتے ہیں وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُ شَرْطِيَّتِهِ، اور اس وقت کے اس کے لیے شرط ہونے کے حال کا علم نہیں ہے. وَظَاهِرُ الْعَدَمُ، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ وقت اس کے لیے شرط بھئی قضاء رمضان کے لیے جس دن آپ قضاء رکھنے لگے ہیں کیا یہ وقت اس کے لیے شرط ہے؟ بھئی رمضان کے اندر تو وہ وقت شرط ہوتا تھا، وقت کے اندر رکھے تو ادا، بعد میں رکھے تو قضاء. نماز کے لیے وقت شرط ہوتا ہے، وقت کے اندر پڑھے تو ادا، بعد میں پڑھے تو قضاء. تو یہاں اس کے لیے وقت شرط ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں بھائی اس کی شرط ہونے کا حال معلوم نہیں ہے، لیکن ظاہر یہی ہے کہ وقت اس کے لیے شرط نہیں ہے، کہ کسی وقت کو متعین اس کے لیے وقت ہے ہی نہیں کہ اس کے گزرنے سے فوت ہو جائے. وَظَاهِرُ الْعَدَمُ، اور ظاہر جو ہے عدم شرط ہے بھائی. فَإِنَّهُ اِذَا لَمْ يُعْلَمْ تَعْيِينُ الْوَقْتِ، اسی کیونکہ جب تعین وقت کا پتہ ہی نہیں ہے. فَأَيُّ وَقْتٍ يَكُونُ شَرْطَهُ، تو کون سا وقت اس کے لیے شرط ہوگا؟ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، اور بعض منار کے بعض نسخوں میں. وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ، یہ لفظ بھی آیا ہے بھائی، یہ متن ہے لیکن بعض نسخوں میں یہ مثال ہے اور بعضوں میں یہ مثال نہیں. دو مثالیں ذکر کر دینا، قضاء رمضان و نظر المطلق، جیسے قضاء رمضان یہ بھی تیسری قسم کی مثال ہے اور نظر مطلق بھی تیسری قسم کی مثال. یہ بعض نسخوں میں ہے منار کے اور بعض میں نہیں ہے بھائی، اسی لیے کہا وہ وقع فی بعض النسخی، اور منار کے بعض نسخوں میں واقع ہوا ہے. و نظر المطلق بھئی یہ یاد رکھیے، نظر دو قسم پر ہے، ایک نظر مطلق ایک نظر معین. نظر مطلق تو یہ ہے مثلا آپ نے منت مانی، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پانچ روزے رکھوں گا، یا سات، فرض کرو ہفتے کے سات روزے میں رکھوں گا، وقت کوئی متعین نہیں کیا آپ نے، یہ نظر مطلق ہے، جب چاہیں یہ روزے آپ رکھ سکتے ہیں رمضان کے علاوہ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جب چاہیں. ایک ہے نظر معین کہ وقت بھی ان کا متعین کر دیا، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے 7 تاریخ تک میں 7 روزے رکھوں گا. تو اب یہ نظر مطلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ معین. یعنی اس کے لیے کیا کر دیا گیا؟ اس روزوں کے لیے وقت متعین کر دیا گیا، تو یہ نظر معین ہے. تو ماتین نے نظر کو مطلق، نظر کو ویسے نہیں ذکر کیا بلکہ اس کے ساتھ کیا قید لگا دی؟ مطلق کی قید لگا دی. اب ذکر کرنے لگے نظر مطلق کے بارے میں. اوپر انہوں نے کیا ذکر کیا تھا؟ کسی قسم میں کے لیے وقت میں عیار تو ہوتا ہے اور سبب، یہ نظر مطلق میں بھی اسی طرح ہے. دیکھو کہتے ہیں فَإِنَّ وَقْتَهُ مِعْيَارٌ لَهُ وَلَيْسَ سَبَبًا لِوُجُوبِهِ، اس لیے کہ اس کے لیے بھی وقت اس کا معیار ہے. وَلَيْسَ سَبَبًا لِوُجُوبِهِ، لیکن اس کے وجوب کا سبب نہیں. بھئی وجوب کا کیا سبب ہے؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا السَّبَبُ هُوَ النَّذْرُ، اس کے وجوب کا سبب وہ نظر، وہ منت ہے، وہ جو اس نے مانی تھی وہ اس کے وجوب کا سبب ہے. وَأَمَّا النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ، باقی جو نظر معین ہے بھائی، کیا نظر معین؟ فقیل انہ شریک للنظر المطلق فی ھذا المعنی، تو پس کہا گیا ہے کہ یہ وہ بھی شریک ہے نظر مطلق کے ساتھ اس معنی میں، وہ بھی نظر مطلق کے ساتھ شریک ہے اس معنی میں. کون سے معنی میں بھائی؟ ابھی جو بتلایا کہ وقت اس کے لیے معیار ہے اور وقت اس کے وجوب کا سبب نہیں، بلکہ وجوب کا سبب کیا ہے؟ وہ منت ہے. تو یہاں نظر معین میں بھی اسی طرح ہے، وقت اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ معیار، اور اس کے وجوب کا سبب وقت نہیں ہے بلکہ وہ منت ہی ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ اس معنی میں شریک ہے. وَإِنَّمَا يُخَالِفُهُ فِي بَعْضِ احکامِهِ، اور یہ نظر معین اس نظر مطلق کے مخالف ہے بعض احکام کے اندر. وہ کون کون سے احکام ہیں؟ خود بیان کر رہے ہیں. وہ ہوا اشتراط نیت تعینی، اور وہ تعین کی نیت کی شرط ہونا ہے، تعین کی نیت کی شرط ہونا ہے. بھائی بھائی دیکھو، یاد رکھو نظر مطلق کا روزہ جب بھی آپ ادا کریں گے اس میں گنجائش تھی، جب مرضی ادا کریں، تو جب ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن تعین ضروری ہے کہ میں صبح کون سا روزہ رکھوں گا؟ منت والا روزہ رکھوں گا، کیونکہ اسی وقت میں نفل بھی ہو سکتا ہے، اسی وقت میں کوئی قضا روزہ بھی ممکن ہے، تو مزاحم موجود ہے، مقابل موجود ہے، امکان ہر ایک کا ہے. لہذا رات سے کیا کرنا پڑے گی؟ نیت کی تعین کرنا پڑے گی. جبکہ نظر معین کے اندر تو آپ نے خود ان دنوں کو پہلے سے کیا کر دیا؟ روزے کے لیے، جی روزے کے لیے متعین کر دیا ہے. تو لہذا اس کے اندر تعین نیت ضروری نہیں ہے، جیسے رمضان کے اندر تعین نیت ضروری نہیں تھی بلکہ مطلق نیت ہی کافی تھی، یہاں نظر معین کے اندر بھی مطلق نیت کافی ہے، تعین نیت ضروری. نفل کی بھی نیت کر لے گا وہی روزہ واقع ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں کسی اور واجب کی نیت کرے پھر وہ دوسرا واجب ادا ہوگا، یہ نظر والا روزہ ادا نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں تو نظر مطلق کے اندر تعین نیت کی شرط ہے اور نظر معین کے اندر تعین نیت کی شرط نہیں. نیز نظر مطلق میں فوت ہو جانے کا کوئی احتمال نہیں ہے، جب بھی وہ روزے رکھے گا، چاہے مہینے بعد رکھے، 2 بعد رکھے، 4 بعد رکھے، 6 مہینے بعد رکھے، وہ ادا ہی ہوں گی، قضا نہیں. لیکن نظر معین کے اندر یہ دن آپ نے متعین کر دیے، ان دنوں میں رکھے تو ادا، ان کے بعد رکھے تو قضا ہوگی. تو یہ فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟ تو کہتے ہیں یہ جو ہے نظر معین جو ہے یہ مخالف ہے نظر مطلق کے بعض احکام کے اندر. وہ اشتراط نیت تعینی، اور وہ تعینی نیت کی شرط ہونا ہے. وعدم احتمال الفوات، اور فوت ہو جانے کے احتمال کا نہ ہونا ہے بھائی، کہ یہاں فوت ہو جانے کا احتمال نہیں ہوتا. ولذا قیدہ بہ، اور اسی وجہ سے ماتن نے کیا کیا؟ نظر کو مطلق کے ساتھ قید کیا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مطلق کے ساتھ بھائی، بات سمجھ میں آئی؟ مطلق کے ساتھ کیوں قید کیا؟ کیونکہ نظر مطلق قضا کے مشابہ ہے، نظر معین قضا کے مشابہ. کیسے بھئی؟ نظر جیسے قضا کے اندر رات سے تعین کرنا ضروری ہوتی تھی کہ میں کیا کروں گا، صبح قضا روزہ رکھوں گا، نظر مطلق میں بھی رات سے کیا ہوتی ہے نیت، تعین نیت ضروری ہے، مطلق نیت سے دونوں ادا، نہ قضاء رمضان مطلق نیت سے ادا ہوگا اور نہ نظر مطلق. اسی طرح قضاء رمضان میں بھی فوت ہو جانے کا احتمال نہیں، اس کے اندر بھی فوت ہو جانے کا احتمال مقضا. قضاء رمضان کے لیے جیسے وقت معیار تھا، اسی طرح نظر مطلق کے لیے بھی وقت کیا ہے، معیار ہے. اور جیسے اس میں وجوب کا سبب وقت نہیں تھا بلکہ وہ شہود شہر رمضان تھا، اسی طرح نظر مطلق کے اندر بھی یہ وقت اس کے وجوب کا سبب نہیں ہے. جبکہ نظر معین کا تو فرق ہے، ذکر کر دیا کہ اس میں کیا ضروری ہے، تعین کی نیت بھی نہیں کرے گا بھائی، اور اس میں تو کیا کرنا پڑتی ہے، تعین کی نیت. یہ مختلف ہے اس اعتبار سے، کہتے ہیں ولیدہ قیدہ بھی، اسی لیے ماتین نے اس کو، مصنف نے اس نظر کو مطلق کے لفظ کے ساتھ قید کیا. والظاہر، اور ظاہر یہ ہے کہ ان نظر المعین شریک لرمضان، کہ نظر مطلق جو ہے، نظر معین جو ہے وہ شریک ہے رمضان کے ساتھ. فی کون الایام معیارا له، دنوں کے اس کے لیے معیار ہونے میں. وسببا للوجوب، اور وجوب کے لیے سبب ہونے میں. بھائی جیسے رمضان کے روزے ہیں مولانا، ان کے لیے دن کیا ہوتے ہیں، معیار، اس کے لیے وقت کیا ہے، معیار. اسی طرح نظر معین کے لیے بھی وقت کیا ہے، معیار. نیز جیسے سبب للوجوب، اور جیسے رمضان کے لیے مولانا وہ ایام کیا ہیں، وجوب کا سبب، نظر معین کے اندر بھی وہ ایام کیا ہیں، وجوب کا سبب، تو یہ رمضان کے ساتھ شریک ہے. تو کہتے ہیں والظاہر ان النظر المعین شریک لرمضان، ظاہر یہ ہے کہ نظر معین جو ہے شریک ہے رمضان کے ساتھ. ہی کون الایام معیارا له سببا للوجوب، ایام کا اس کے لیے معیار ہونے میں اور وجوب کے لیے سبب ہونے میں. بعد ما اوجب علی نفسہ فی ہذہ الایام، بعد اس کے جبکہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیے تھے ان ایام کے اندر. وان قالوا، اگرچہ علماء اصول نے یہ کہا ہے کہ بان النظر سبب للوجوب، کہ نظر کیا ہے، وجوب کا، اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ وجوب کا سبب وہ منت ہے، لیکن یہاں وجوب کا سبب وہ کیا ہے، منت ہے، لیکن اس کے ایام کیا ہیں، اس کے وجوب کا سبب ہیں، جیسے رمضان کے. بھائی علماء اصول کیا فرماتے ہیں، اس کے وجوب کا سبب کیا ہے، منت ہے، لیکن منت مانی معین دنوں کی، تو اس نے اپنے اوپر منت کی وجہ سے روزے خود تو واجب کر لیے لیکن ایام متعین ہو گئے، تو یہ ایام بھی اس کے وجوب کا سبب ہے مولانا. جیسے رمضان کے روزے کے لیے ایام معین ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ایام کیا ہیں، روزے کے وجوب کا سبب ہیں. تو جیسے رمضان میں ایام روزے کے وجوب کا سبب ہوتے ہیں وہ ایام، اسی طرح یہاں پر بھی ایام کیا ہیں، روزے کے وجوب کا سبب ہیں. اگرچہ کہتے ہیں علماء اصول نے یہ کہا ہے کہ نظر منت جو ہے سبب ہے وجوب کا. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.